السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آٹھواں پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. چونکہ جو سورہ انعام ہے، یہ مشرکین مکہ کا جو اعتراضات تھے ان کے، اس کا جواب بھی اس میں دیا گیا ہے. اس وقت ان لوگوں نے چیلنج کیا تھا کہ جس چیز کا وعدہ ہم سے کیا جا رہا ہے وہ آتی کیوں نہیں. ایک تو قیامت، دوسرے وہ نئے نئے تقاضے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے آ رہے تھے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے یہ ایمان لانے والے نہیں، اگر ان سے مردے بھی بات کر لیں یا فرشتے ان سے بات کر لیں، لیکن جن کو ایمان نہیں لانا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. چونکہ سورہ انعام یہ مکی دور کے آخر دور کی سورت ہے، تو اب جو ہے ایک طرح سے حتمی بات کی جا رہی ہے کہ اب ان ساری باتوں کو بتا کر کہا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی ایمان نہ لائے تو پھر اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی بات انہیں فائدہ نہیں دے گی. یہاں پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے اسی طرح شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں القا کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانوں کے دوست کون ہوتے ہیں، جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے کافر دراصل پھر شیطان جنوں اور شیطانوں کے دوست بن جاتے ہیں. اور شیطان نے جیسے کہ چیلنج کیا تھا، آگے سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ شیطان اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹ دی گئی تھی شیطان کو، اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ دن رات یہی کام میں لگے رہتے ہیں کہ جس انسان کی بنا پر شیطان وہاں سے لعنت زدہ قرار پایا اور رحمت سے دور ٹھہرایا گیا، اب وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو جنت سے نکلوائے اور جہنم کا مستحق بنائے. اور یہاں جو بات کی گئی کہ یہ لوگ بعض ایک دوسرے پر زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں، ایسی دھوکے کی باتیں القا کرتے ہیں، کہ خوش آئین باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں. اس سے مراد وہ تمام باتیں، چالیں، تدبیریں، شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں جو یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، خصوصاً شیطان اور اس کے سارے ساتھی. کہ جو بھی لوگ نیک کام کریں، دین کا کام کریں، تو یہ شیطان اور اس کے ساتھی ان نیک لوگوں کے خلاف عوام الناس میں ان کو بھڑکانے کے لیے اور اکسانے کے لیے یہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں. یہ جو زخرف القول غرور ہے، دراصل یہ اس کو ہم چکنی چپڑی باتیں بھی کہیں گے، شوگر کوٹڈ باتیں، ایسی باتیں جو بظاہر بہت خوبصورت نظر آتی ہوں لیکن اس میں دھوکا ہو، کوئی بات پیچھے چھپی ہوئی ہو. تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. ایسی بہت ساری باتیں آپ اپنے آئے دن دیکھتے رہتے ہوں گے، اپنے آس پاس بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ سے مل کر بہت اچھے سے بات چیت کریں، لیکن ان کے دل میں اس طرح سے کینہ، حسد اور بغض ہوتا ہے کہ وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. تو ایسی تمام باتیں زخرف القول غرورہ میں آئے گی. جس میں دھوکہ دینا آ جاتا ہے, کسی کی چاپلوسی آ جاتی ہے, یا ایسی باتیں جو بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہوں لیکن اس میں گناہ کی بات ہو, تو ایسی باتوں سے منع کیا گیا, کیونکہ یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ شیطان کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے, وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ, آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالاتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں, ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. یہاں پر اللہ کے نام پر جو چیزیں اللہ تعالی نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ان سب کو کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اصل چیز یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے یا مشرقین عرب تھے ان لوگوں نے خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی تھیں اور بلا وجہ کے توہم پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. اتنی پیچیدگیاں انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی تھیں. ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر کوئی جانور جس کو وہ اللہ کے نام پر چھوڑتے, اگر وہ نر بچہ پیدا کرتا تو اس کے وہ بچے کو عورتیں نہیں کھا سکتی تھی, اگر وہ مردہ بچہ پیدا ہوتا تو دونوں عورت اور مرد دونوں کھا سکتے تھے, اور ایسی اس قسم کی اتنی پابندیاں جس کو یاد رکھنا انتہائی مشکل ہے انہوں نے وہ پابندی اپنے اوپر لازم کر لی تھیں. جس جانور کو وہ اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیتے تھے اس جانور سے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ یعنی جو بھی چیز اللہ تعالی نے تمہارے لیے حلال کی ہے, جو جائز قرار دی ہیں چیزیں, اسے تم کھاؤ پیو, بلا وجہ کے بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالو. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ تصورات کیا پائے جاتے ہیں کہ فلاں چیز ہمارے خاندان کے لیے جائز نہیں, فلاں کلر ہم نہیں پہن سکتے, فلاں کوئی کلر کو اپنے لیے بدشگونی یا منحوس ہونے کی علامت سمجھتا ہے. کوئی لوگ ایسے تو جو زبردستی اپنے اوپر کچھ چیزوں کو پابند کر لیتے ہیں, ہمارے یہاں فلاں چیز نہیں کھائی جاتی, ہمارے یہاں فلاں چیز نہیں پکتی. کچھ بچے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر قسم ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھاتے, ہم وہ نہیں کھاتے, یہ سبزی نہیں کھاتے, وہ گوشت نہیں کھاتے. تو یہ چیزیں کہا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر زبردستی حرام نہ کرو. ٹھیک ہے ذاتی کراہت کی بنا پر کوئی چیز کسی کو ذاتی طور پر پسند نہیں ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں تو یہ نہیں کھایا جاتا, ہمارے یہاں یہ نہیں بنتا, ہم وہ نہیں استعمال کرتے, یہ چیز کہنا درست نہیں, یہ بات کہنا درست نہیں. اور ایک اور چیز اگر ہم اس میں سمجھیں تو جیسے خصوصاً ہمارے یہاں پر جو رواج ہے ہمارے ممالک میں, وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو 3 دن تک کوئی جو ہے ایسا کھانا نہیں کھایا جاتا جس کو گوشت ہم کہے یعنی اچھا کھانا, لذیذ کھانا. اور مرنے والوں کے گھر پر اکثر ایسی چیزیں بھیجی جاتی ہیں جس میں گوشت نہ ہو, اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم گوشت کھا رہے ہیں تو مطلب مرنے والے کا گوشت کھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی شیطان نے کس طرح سے بہکا دیا ہے, اور ایک توہم پرستی میں اور ایک نئی بدعت میں ہم لوگ الجھ کر رہ گئے, جبکہ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام نے ہمیں نہیں دیا ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اگر آپ گوشت نہیں کھائیں گے تو کیا اس کا مطلب آپ صحیح ان کے محبت کرنے والے ہیں؟ گوشت کھا لیں گے تو آپ سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ کو ان سے محبت نہیں تھی مرنے والوں سے. تو ایسی کوئی بات نہیں, اسلام ان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا. جو محبت ہے یا جو فطری دکھ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو آپ کے دل میں ہوگا, لیکن بلا وجہ ایسی پابندی اپنے اوپر لازم کر لینا اور یہ سوچنا کہ مرنے والوں کے گھر اب گوشت کوئی نہیں کھا سکتا, ان کے گھر چولہا نہیں جلے گا, تو یہ سب توہم پرستی ہے. تو ان ساری چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو اپنے لیے حرام نہ کرو, نہ چند دن کے لیے, نہ چند گھنٹوں کے لیے, نہ زندگی بھر کے لیے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ, ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں, لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. کھلے اور چھپے گناہ سے بچنے کے لیے بتایا جا رہا ہے تم لوگوں کے کہنے کی یعنی اکثریت کے کہنے کی پیروی نہ کرو, اور اگر تم ان کے کہنے کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اصل میں ہم لوگوں کی سوچ کیا بن گئی ہے کہ میجورٹی جدھر ہوگی ادھر ہم چلیں, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اور ہماری ایک سوچ یہ بن گئی ہے, یہ کنسپٹ ہم کو یہ دے دیا گیا ہے کہ جس چیز کو میجورٹی فالو کر رہی ہوگی وہی چیز حقیقت ہے اور وہی چیز صحیح ہے. تو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ حق کو کم ہی لوگ قبول کرتے ہیں, اچھی بات کو کم ہی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میجورٹی کو نہ دیکھیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ حق کس کے پاس ہے. اگر حق تھوڑے لوگوں کے پاس ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کو اسے ہی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ لے لیں. کل ہم نے پورا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ ان کو بھی فالو کرنے والے چند لوگ تھے جو حواری تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع میں فالو کرنے والے صرف چند لوگ تھے. تو شروعات میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ حق کو قبول کرتے ہیں, ادروائز جو میجورٹی ہوتی ہے وہ غلط باتوں کو قبول کرتی ہے. تو کبھی بھی جو ایک کسوٹی ہے پرکھنے کی, وہ میجورٹی کو نہ بنائیں. تو اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں, پاک چیزیں, ان کو کھاؤ پیو. پھر کہا گیا کہ کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. کھلے گناہ کون سے اور چھپے گناہ کون سے, یہ بات ہم سبھی ہی سمجھتے ہیں کہ گناہ, پہلے ہم گناہ کو سمجھ لیں کہ گناہ کیا ہے. گناہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو برا جانے کہ لوگوں کو وہ بات معلوم ہو, تو یہ چیز گناہ ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی. تو علماء کرام نے ظاہری گناہ کس سے مراد بتایا ہے کہ جنہیں دوسرے لوگ دیکھ سکیں, وہ ظاہری گناہ ہوا. اور جو چھپا ہوا ہوتا ہے, جیسے جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, کسی کے تعلق سے بدگمانی, حسد یا بخل, تکبر, یہ سب کیا ہے؟ چھپے گناہ ہیں. تب ہم غور کر لیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر کھلے اور چھپے دونوں تو نہیں پائے جاتے. ہم سب جانتے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم کفر اور شرک سے بچے ہوئے ہیں الحمدللہ بہت حد تک. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو بدعت میں گھرے ہوئے ہیں یا شرک میں مبتلا ہیں, لیکن بہت سارے مسلمان الحمدللہ شرک اور بدعت سے بچے ہوئے ہیں. لیکن جو چھپے ہوئے گناہ ہیں اس میں تقریباً ہر کوئی مبتلا ہوتا ہے اور بہت کم امکان ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بچیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں اور جو دلوں کی بیماریاں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور چھپے ہوئے گناہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان چھپ کر کرے, تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ میں چاہے چھپ کر کروں یا کھل کر کروں, ہر حال میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک جو تقوی والا مومن ہوتا ہے, جو ہم اتنے بار بار تقوی کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اور تقوی کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو تقوی کیا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, چاہے میں اپنے بیڈ روم میں تنہا ہوں, گھر میں کوئی نہیں ہے, یا میں کہیں پر بھی ہوں. میں اگر عبایا پہنتی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں, تو میں اگر سعودی عرب میں پردہ کرتی ہوں یا مسلمان کی حیثیت سے رہ رہی ہوں, تو میں ایئرپورٹ پر بھی مسلمان ہوں. بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں کہ ایئرپورٹ پر اپنا عبایا اتار دیتی ہیں. آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہر جگہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ آپ کو مسلمان ہی بنے رہنا ہے. تو لہٰذا کھلے گناہ سے بھی بچو اور چھپے گناہ سے بھی. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ, ایسا کرنا فسق ہے, یعنی نافرمانی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآن کی آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کا نام لی ہوئی چیزیں کھائی جائے گی, اس کے علاوہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ چیزیں نہیں کھائیں گے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے یہ, کہ کچھ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدیہ بھیجتے جو کہ گوشت کا ہدیہ ہوتا, گوشت کا سالن وغیرہ ہوتا, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پتہ نہیں یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں, انہوں نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر اس پر کھا لو. تو مسلمان ہی ہوں گے جو ذبح کریں گے, لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس وقت آپ جب کھائیں گے تو اس پر اللہ کا نام لے لیں گے, لیکن آپ کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ حلال رزق ڈھونڈیں, حلال ذبیحہ. اور ذبیحہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ نا, کہ ذبیحہ وہ ہوتا ہے جس میں سے خون پورا بہایا گیا ہو, بسم اللہ کہہ کر, انہیں اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو. اور جو جانوروں کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی کھانا ہمارے لیے درست نہیں. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں, لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. یعنی شیطان تو کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ کافروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب اگر آپ کافروں کی بات مانیں گے تو یہ دراصل شیطان کی پیروی ہوگی، شیطان کی بندگی ہوگی، تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ شیطان کی بات نہ مانو، یعنی کافروں کی بات نہ مانو. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہاں پر نور یمشی کی جو بات کی گئی ہے، دراصل یہ اسلام کی روشنی ہے. اور وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، تو پہلے مردہ ہونے سے مراد اس چیز کی تشبیہ دی گئی ہے کہ اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی، دراصل وہ ایک مردہ زندگی تھی، یعنی کوئی زندگی نہیں تھی بلکہ وہ ایک طرح سے موت تھی. جب اس کو اسلام کی روشنی ملی اور اس پر پھر وہ چلتا ہے تو وہ اندھیروں سے نکل آیا. لیکن اگر جو اسلام کی روشنی پر نہیں آتا ہے، اس کا مطلب وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ مردہ ہے ایک طرح سے. چونکہ اس وقت جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن نازل فرما رہا تھا، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے، جو لوگ بھی اسلام میں آ رہے تھے، دراصل پھر انہوں نے صحیح راہ ہدایت پالی، اور جو لوگ اسلام کو نہیں مان رہے تھے وہ لوگ سمجھے ان کی آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی تھی، اور ایک طرح سے وہ ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. بہت ہی پیاری آیت ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یا اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایک شخص اس وقت بہت زیادہ قیمتی تھا. جس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تو کہا جاتا ہے کہ اتنی تقویت پہنچی تمام مسلمانوں کو کہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کا نعرہ انہوں نے بلند کیا تھا. اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی، ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی، اور جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس زور کی تکبیر لگائی، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کی کہ مکہ ان کی آوازوں سے گونج اٹھا. اتنی خوشی ہوئی تھی مسلمانوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے. تو ایک ایک شخص بہت قیمتی تھا، اور جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ابو جہل یہ بھی اس زمانے میں زمانے جاہلیت سے لکھنا پڑھنا جانتا تھا. ایکچولی اس کا جو نام پڑا ابو جہل، تو ابو جہل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ جاہل شخص تھا، بلکہ اس زمانے میں جو چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں یہ شخص بھی شامل تھا. ابو جہل بھی لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیک وقت دونوں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اتنی خوبی تھی ماشاءاللہ آپ میں. جب اللہ کے رسول نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. تو یہ جو اسلام کے لیے سینہ کھل جانا ہے، دراصل یہ بھی ایک توفیق ہوتی ہے، اور یہ انسان کے دل پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس کا دل کیا بھلائیوں کو لینا چاہتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے. دیکھا جائے تو وہ بھی بہت سخت مزاج تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. پھر تو یہ سوچ رکھنا کہ بہت سارے لوگ آج ہمارے یہاں پر ہمارے مسلمانوں کی زبان سے ایسا نکلتا ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ بھئی آپ نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ نماز پڑھیے، نماز پڑھنا فرض ہے، اور ایسی آپ کتنی بھی باتیں بتائیں محبت سے، حکمت سے، نصیحت سے، کہتے جب اللہ ہدایت دے گا پڑھ لیں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ ہدایت دے گا تب پڑھ لینے سے یہ جملہ کافی ہو جائے گا ہمارے لیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ ہدایت دے گا تو پڑھ لیں گے، تو اللہ کب ہدایت دیتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ جب خود آپ کے انسان کے دل میں تڑپ ہو، اس کی فکر ہو، اس کی خواہش ہو، تبھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو سن کر بھی نہ سننے والے ہوں، سمجھ کر بھی نہ سمجھنے والے ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں پر دراصل فراخ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو جو قبول کرنے والے لوگ تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر زندگی میں آگے تمام جو بھی لوگ ہوں گے جو بھلائی کو قبول کریں گے، جو اچھائی کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں گے، ان سب کے لیے آیت انہیں پر منطبق ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اسلام کی سچائی پر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ اسلام کی حقانیت کو مان لیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا نیکیوں کے لیے دل کھل جائے، نیکیوں کو قبول کرنے والے ہوں، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ کیونکہ اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے، اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے نہایت سے، کہ اب الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، اسلام کے لیے تو آلریڈی ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے، اب اس کے آگے جو مزید جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد کیا نیکیوں میں میرا دل لگتا ہے، میں کتنا نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میرا دل کون سی مجلسوں میں، کون سی محفلوں میں لگتا ہے، کون سی محفلیں مجھے پسند ہیں، کس چیز کو میں پریفر کرتی ہوں، پرائیورٹیز دیتی ہوں، کیا اللہ کی مجلسوں میں، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کر میرا دل لگتا ہے یا میں وہاں سے مجھے گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، بازاروں میں میرا دل تو زیادہ نہیں لگتا، ایسی محفلوں میں میرا دل زیادہ تر نہیں لگتا جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، جہاں پر گپ شپ لگائی جا رہی ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، ہنسی مذاق کیا جا رہا ہو، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، تو کہاں میرا دل لگتا ہے؟ اگر میرا دل نیکی کے کاموں میں لگتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت پر مطمئن رہتا ہے تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور دعا بھی کریں۔ اور اگر اللہ نہ کرے ایسی بات نہیں ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مجلسوں میں دل لگتا ہے تو اس کا مطلب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، کہ پھر سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اسے اسلام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اسے نماز روزے کی باتیں اچھی نہیں لگتی، دل تنگ ہونے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اف کتنی مصیبت ہے، یہ کیا مصیبت آ گئی، بس پابندیاں، ہمیشہ نماز روزے کا ذکر۔ کچھ لوگوں سے یہ بھی آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ بس اپنی نصیحت اپنے پاس رہنے دو، یہ کیا آپ تو ہر محفل میں نصیحت کرنے بیٹھ جاتی ہیں، یا نیک لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کا منہ بنانا کہ اب آ گئے یہ، اب کچھ نہ اب ہم کوئی اچھی بات بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان کی نظر میں اچھی مطلب یہ کہ کوئی گپ شپ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دیکن، یعنی سینہ تنگ ہو جاتا ہے، پھر دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ایسے لوگوں سے ایک طرح سے چڑ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے اور گویا ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو، اسے دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، دین کی ایک چھوٹی سی بات پر عمل کرنا ایسے لگتا ہے جیسے جب انسان سیڑھیاں چڑھتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ جب انسان اوپر یعنی چڑھائی کی طرف چڑھتا ہے اوپر کی طرف، تو اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، سانس اس کی صحیح طریقے سے نہیں آتی اور تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو نیکی کرنا اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم خود کمپیئر کریں اور اپنے آپ پر غور کریں کہ ان دونوں میں سے میرا کیا حال ہے، میرا سینہ کھلتا ہے اسلام کے لیے، یعنی میں خوشی محسوس کرتی ہوں نیک کاموں میں، یا اللہ نہ کرے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیونکہ کہا گیا کہ جن لوگوں کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، انہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ چڑھائی کی طرف چڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سانس پھولنے لگتی ہے اور وہ نیک کام کرنا نہیں چاہتے۔ وَحَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ راستہ تمہارے طرف کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ جو نیکی کے راستے پر چلے گا، جو اسلام کے راستے پر چلے گا، کہا جا رہا ہے یہی اس کے لیے سلامتی والا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ نشانات بھی واضح کر دیے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے. یعنی کون سے نشانات؟ جو نیکی کی راہ پر چلنا چاہے گا، ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کر دیا، ان کا انجام بھی بتا دیا کہ جو لوگ نیک راہ پر چلیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو برے راستے پر قدم رکھیں گے ان کا انجام کیا ہوگا. تو یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہیں، قرآن ہمارے سامنے نصیحت کے لیے موجود ہے. اب اگر ان نصیحت پر عمل کر کے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو اس نے خود گمراہی کا راستہ پسند کیا. اور اگر جو ان نصیحت والی باتوں کو مان لیتا ہے اور ان نشانات پر چلتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے، کیونکہ کہا گیا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، کہ ہم نے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں، اب اس پر وہی لوگ چلیں گے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. تو ہم سوچ لیں کہ ہمارا دل کیسا دل ہے، نصیحت قبول کرنے والا دل ہے یا نصیحتوں پر مذاق اڑانے والا ہمارا دل ہے. نصیحت قبول کرتے ہوں گے تو ان کے لیے لہم دار السلامی عند ربہم، کہ ان کے لیے سلامتی والا گھر ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ہر طرف سے سلامتی کی پکار ہوگی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا، فرشتے ان کو سلامتی کی دعا دے رہے ہوں گے، اور ہر طرف سے بس آپس میں ایک دوسرے کے پاس سلامتی کا ذکر چل رہا ہوگا. کتنا خوبصورت وہ موقع اور کتنا خوبصورت وہ وقت ہوگا، اور کتنا مبارک وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالی ہمارے لیے بھی یہ مژدہ سنا دے اور یہ خوشخبری ہمیں ملے کہ ہم سے کہا جائے کہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک، آپ اور میں، دنیا میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک پرسکون سا گھر ہو. ٹھیک ہے، بہت بڑا نہ ہو، بہت خوبصورت نہ ہو، لیکن ایسا پرسکون گھر ہو جس میں وہ سکون کے ساتھ رہ سکے. ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے اور وہ پیسفلی رہنا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں کہاں امن و امان ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو آپ کتنا بھی اچھا گھر بنا لیں، کتنا بھی خوبصورت بنا لیں، لیکن امن و امان، یعنی فکر تو آپ کو لگی رہے گی. امن و امان تو کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ صرف جنت میں. تو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں ایک گھر ہو. تو جب ہم دنیا میں ایک اچھے گھر کی خواہش کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا ایک گھر ہو، اور ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی ریٹائرڈ لائف گزاریں اور جاب ختم ہو، تو ساری جمع پونجی انسان کہاں لگا دیتا ہے؟ وہ ایک گھر بنانے کے لیے، جہاں وہ سکون سے رہ سکے. جبکہ اس گھر میں اسے کتنے دن رہنا ہے اس کی بھی خبر نہیں ہوتی. ہم میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی پونجی لگا کر ایک گھر بنایا، جو ان کی پوری زندگی کی خواہش تھی، اور گھر بنانے کے بعد اس گھر میں رہ بھی نہیں سکے، تبھی موت نے ان کو آ لیا. تو پھر کیوں نہ اس گھر کی کوشش کی جائے اور اس گھر کی خواہش کی جائے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. جیسے کہ حضرت آفیہ نے دعا کی تھی، ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے. تو یہ دعا ہم کو بھی لازم کر لینی چاہیے کہ ہمیں ادھر ادھر نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ گھر. اگر جنت میں گھر چاہیے بھی تو کہاں چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے پاس چاہیے. لیکن وہ آتا ہے نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا باتیں ہیں. تو اگر جیسا بلند مرتبہ اگر ہم کو حاصل کرنا ہوگا، ایسے بلند مقام چاہیے اور سلامتی کا گھر چاہیے، اس کے لیے کام بھی ویسے ہی کرنا ہوگا، محنت اور کوشش بھی ویسے ہی کرنی ہوگی، تبھی یہ مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلامتی والے گھر میں داخل کریں. جس روز اللہ ہم سب کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوئے انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. یہ دنیا میں وہ کافر تھے. اور یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کے ظلم بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ وہ اپنی حجت تمام نہ کر دے. اور یہ قیامت کے دن جو ان سے گواہی لی جائے گی یہ بھی دراصل ان کے ایک ثبوت کے طور پر لی جائے گی کہ پھر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کے ساتھ ان کو کہیں اور ڈال دیا. تو وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے دنیا میں برے کام کیے تھے یا جنہوں نے شیطانوں کی بات مانی تھی. اور ابلیس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی جنوں میں سے تھا. ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا, وہ فرشتہ نہیں تھا, لیکن فرشتوں کے ساتھ رہ کر وہاں عبادت کیا کرتا تھا, لیکن اپنا تکبر اسے لے ڈوبا. تو آج جتنے بھی جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو, جو شیطان کے چیلے ہیں اور شیطان ان کو اپنے کاموں میں لگایا ہوا ہے, تو اسی لیے یہ معاشرہ جنی والانس کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اے وہ گروہ جو جنوں اور انسانوں میں سے ہے. اور یہاں پر ان سے کہا بھی, یہ بات کہی بھی گئی کہ تم نے انسانوں پر بہت ہاتھ صاف کیا, یعنی انسانوں میں سے بہت سارے لوگ شیطان کے اور جنوں کے گرویدہ ہو گئے, یہ شیطان اور جنوں کی بات مان لی. تو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اکثریت کن لوگوں کی ہے, انہی لوگوں کی ہے, اور میجورٹی دراصل دیکھا جائے تو شیطان کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے. جو ہمارا کھلا دشمن تھا ہم نے اسے اپنا دوست سمجھ لیا, اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں سلامتی کی طرف بلانا چاہتا ہے ہم اس راستے کی طرف نہیں جاتے. تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ کون سا راستہ ہم استعمال کر رہے ہیں. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے, اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے, جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے, اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بزام خود, اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا, مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. یہاں مشرکین عرب کا وہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی پیداوار ہوتی تھی ان کے باغات کی, کھیتوں کی, تو ان لوگوں نے خود ساختہ طریقوں سے یہ خود ہی تصور کر لیا تھا کہ دو حصے کرتے تھے اس کے. ایک حصہ اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے, ایک حصہ اپنے شریکوں کے لیے, اللہ کے شریکوں کے لیے, جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے. اچھا والا حصہ اپنے شریکوں کو دیتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, اور جو ایسے ہی بیکار حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کو دے دیتے تھے. اس میں سے بھی کہتے کہ جو گر پڑ جاتا وہ بھی اپنے ان مشرکوں کے لیے سمیٹ لیتے تھے. اور یہ سب کیوں کیا جاتا تھا, یہ بھی ان کو کس کی پٹی پڑھائی ہوئی تھی؟ یہ انہی لوگوں کی جو وہاں بیٹھے ہوئے جو نذرانے قبول کرتے تھے, جو مجاور یا اس قسم کے لوگ. تو دراصل انہوں نے یہ کانسیپٹ ان کے ذہن میں ڈالا تھا کہ یہ ساری چیزیں دراصل اللہ کو کیا ضرورت ہے اچھی چیز کی, تم اپنے دیوی دیوتاؤں کو اچھی چیزیں نذرانہ کرو. کیونکہ فائدہ پھر اسے کس کو پہنچ رہا تھا, جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے پروہت وغیرہ. تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی سب یہی ہوتا ہے, جتنے بھی جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یا نظریں مانی جاتی ہیں وہ سب کس کے لیے ہوتا ہے دیکھا جائے تو, جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے, ان کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیشہ سے انسان یہ سوچتا آیا ہے کہ اللہ کو تو بس نیت ہماری پہنچ جاتی ہے, یہ نظر و نیاز, یہ نذرانے جو ہے یہ دیوی دیوتاؤں کے لیے, جو اس کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریک ہے ان کے لیے ہے. تو یہ اس طرح سے انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی کہ اچھی چیز اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے دیتے تھے, اور جو بیکار چیز بچتی تھی وہ اللہ کے لیے دے دیتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں. جس شخص نے اپنا عمل جس شخص نے ایسا عمل کیا جس نے میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا, تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں ہی کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی دونوں طرح سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جس کا حصہ ہے جس کے لیے, اسی کو وہ حصہ دیا جائے, اگر اس میں آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اگر آپ اللہ کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ کے لیے جو حصہ مخصوص کیا تھا اس میں دیوی دیوتاؤں کو بھی دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ وہ پھر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، تو لہٰذا حصہ بھی جو دیا جائے گا وہ کس کے لیے دیا جائے گا؟ اللہ کے لیے دیا جائے گا، یا اللہ کے نام پر دیا جائے گا، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ اس وقت سے یہ کانسیپٹ تھا کہ اولاد کو قتل کرنے کا جو کانسیپٹ تھا وہ تین طریقوں سے پایا جاتا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ لوگ لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ چونکہ لڑکیاں، ان کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، داماد کے سامنے جھک کر رہنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں وہی سوچ ہے جو آج ہمارے یہاں کے ہمارے ملک میں جو مسلمانوں میں ہندو لوگوں سے جو سوچ آئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ وہی سوچ ہے جو کفار مکہ یا کفار عرب کی تھی، کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ داماد کوئی ہمارا داماد نہ بنے۔ اور جو قبائلی لڑائیاں ان کی ہوتی تھیں تو اس میں لڑکیاں کام نہیں آتی تھیں، مرد کام آتے تھے، لہٰذا بیٹوں کو پسند کرتے تھے، لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی بنا پر لڑکیوں کا قتل کر دیا کرتے تھے کیونکہ لڑکیاں ان کے لیے آر محسوس ہوتی تھی انہیں۔ دوسرا سبب یہ تھا قتل کرنے کا بچوں کو، کہ اس خیال سے وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کہیں یہ ہمارے رزق میں شریک ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے ہمیں زندگی میں تکلیف اٹھانی پڑے گی، یعنی تنگی رزق کا تصور تھا ان کے یہاں، جیسے آج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا ان کا یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ اپنے جو ان کے دیوی دیوتا تھے ان کے نذرانے کے لیے بھیٹ چڑھا دینا بچوں کو۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ عبد المطلب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے 12 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹا میں تیری نظر کر دوں گا، اور بڑا بیٹا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ لیکن جب ان کو نظر کرنے کی بات آئی تو ان کے خاندان والوں نے، ننیال والوں نے منع کر دیا کہ ہمارے ہی بچے کو کیوں آپ قتل کر رہے ہیں۔ لہٰذا پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ 10-10 اونٹ ڈالتے چلے گئے، اور 100 اونٹ میں جب پھر نام ان کی بجائے اونٹوں کا نام نکلا، تب 100 اونٹ جو ہے ان کے بدلے ذبح کر دیے گئے۔ تو جب سے دیت 100 اونٹ قرار پائی، تو یہ ان کے تصور پایا جاتا تھا کہ اولاد کو بھیٹ چڑھا دینا، بلی چڑھا دینا۔ تو یہ تین قسم کے قتل، یعنی تین قسم کے کانسیپٹ پائے جاتے تھے بچوں کے تعلق سے، جس کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور یہ جو رزق کی فراوانی ہے یا رزق کی تقسیم ہے، یہ سوچ بھی دراصل آپ دیکھیں کہ یہ اللہ پر توکل نہ ہونے کی علامت ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ رزق انسان کے ہاتھ میں ہے، جبکہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی آبادی ہوگی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اتنی ہی فراوانی کے ساتھ رزق فراہم کرے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی کمی کر دی ہو، الا یہ کہ کہیں قحط پڑ جائے۔ لیکن ایک جگہ اگر قحط پڑتا بھی ہے تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کی فراوانی، اس کا بدل پیدا کر دیتا ہے۔ جو سیرت کے واقعہ سے جو واقعہ ہمیں ملتا ہے، وہاں سے جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، ان کے زمانے میں ایک جب قحط پڑا تو بہت ہی انتہائی ایسا وہ قحط تھا کہ سب لوگوں کی شکلیں بدل گئی تھیں، یعنی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، خصوصاً مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی غذا کہا جاتا ہے اتنی کم کر لی تھی، بالکل ہی روکھی سوکھی کھاتے تھے، بلکہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ کہا جاتا کہ ایک دفعہ کسی نے ان کے سامنے پنیر یا کچھ اچھا کھانا دیا تو انہوں نے اس کو پرے کر دیا، کہنے لگے کہ اتنے سارے لوگ بھوکے ہوں اور میں کوئی اچھا کھانا کھاؤں۔ خود انہوں نے اپنی ذات پر اچھا کھانا بند کر دیا تھا، اتنا قحط پڑا تھا۔ تب انہوں نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت مصر کے گورنر تھے، ان کو لکھا تھا کہ وہاں سے کچھ غلہ یہاں بھیجو۔ تو اس وقت مصر میں غلے کی اتنی فراوانی تھی کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط میں لکھا تھا کہ اے امیر المومنین، میں ایسا اونٹوں کا غلہ لدا ہوا آپ تک بھیجوں گا، اونٹوں کی قطار، کہ جس کا پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ کی دم میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یعنی اتنی فراوانی سے غلہ وہاں موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جو رزق کی فراوانی ہے، اگر ایک جگہ کم بھی ہو جائے تو دوسری جگہ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ضرورت کس بات کی کہ اگر ایک جگہ کمی پڑ جائے تو دوسرے لوگ مدد کے لیے بھیج دے، لیکن ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ پایا نہیں جاتا ہے نا۔ ہمارے یہاں تو گیہوں یا اناج سستا نہ ہو جائے، یہ سوچ کے آج دنیا کے ممالک میں یہ حال ہے کہ لوگ ٹنوں سے گیہوں سمندر میں ڈبو دیتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو کم نہ ہو جائے، تو یہ حال ہے۔ تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں کمی نہیں کرتا ہے، انسان ہے جو تنگ دل ہوتے ہیں اور انسانوں کو غذا فراہم نہیں کرتے۔
کہتے ہیں جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اتنی خود ساختہ پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر لگا رکھی تھی، اور اتنے قسم کے جھمیلے انہوں نے پال رکھے تھے کہ وہ خود کنفیوز تھے۔ اگر آپ ابھی ہم قرآن میں پڑھیں گے تو آپ خود دیکھتے جائیے کہ کچھ جانوروں کو انہوں نے حلال کر لیا تھا، کچھ کو حرام کر دیا تھا، کسی کو اللہ کے نام سے ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام سے ذبح کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کا نام لینا اس پر حرام ہے۔ پھر اور بھی بہت ساری خود ساختہ پابندیاں تھیں جو انہوں نے لگا دی تھی، تو اسی سے پھر منع کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بیجا پابندی اپنے اوپر لگائی ہیں اس کو بوجھ کہا گیا ہے، اور رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول ان سے وہ پابندیاں ہٹائے اور وہ بوجھ اتارے۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما کانوا مہتدین۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر اس طرح پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں اور پھولیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے باغات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس آپ سب جانتے ہوں گے کہ عرب میں چونکہ یہ صحرا تھا اور یہاں پر باغات کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور ہر علاقے میں باغات پائے بھی نہیں جاتے تھے، کچھ علاقوں میں کھجوریں ہوتی تھیں، کچھ علاقوں میں دوسرے پھل ہوتے تھے۔ تو یہاں پر خاص طور سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے درخت پیدا کیے کہ پھلوں والے بھی اور سبزیاں بھی، کھیتیاں بھی اگائیں، زیتون اور انار کے درخت بھی پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ بھی ہوتے ہیں لیکن مزے میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن خاص جو بات کی گئی ہے کہ کھاؤ، جب یہ اس پر پھل آئے تو اسے کھاؤ، وہ آتو حق کا یوم حسادہ ولا تصرف انہ لا یحب المصرفین، کہ جب یہ پھل اور پھول خوب لگ جائیں، یہ پھل لگ جائیں اور جب یہ آ جائیں اپنے درختوں پر تو اس وقت یعنی کاٹتے وقت ہی اس کا حصہ ادا کر دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے اصول بتائے گئے ہیں، ویسے تو زکوٰۃ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں فرض ہوئی تھی، لیکن اور یہ صورت مکی صورت ہے، لیکن یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے، یعنی جس وقت مکی دور جو ختم ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول ہجرت کرنے والے تھے اس وقت سورہ انعام نازل ہوئی تھی۔ تو وہیں سے جو بتا دیا گیا کہ پھلوں کو جب تم فروخت کرو یا پھلوں کو نکالو یا جو بھی تمہارے پاس پیداوار ہوئی ہو اس کا حق اسی وقت ادا کر دو۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت مکی دور میں یہ صدقات میں شمار ہو، لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو اس کو فرض قرار دے دیا گیا، یعنی مکہ کے بعد والے دور میں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ڈیٹیل بتا دی تھی کہ اللہ کے حق سے مراد دراصل صدقہ ہے جو اللہ کے نام پر اس فصل میں سے فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا۔ اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ سال ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، یعنی اگر آپ صاحب نصاب ہوں تو وہ پورا سال گزرے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن فصل کے معاملے میں یہ اصول کار فرما نہیں ہے۔ فصل کے معاملے میں یہ اصول دیا گیا کہ جس وقت تم فصل کاٹو گے، ہو سکتا ہے سال میں کوئی لوگ دو دفعہ فصل لگاتے ہوں، یعنی گرو کرتے ہوں، کوئی ایک دفعہ کرتا ہو، کوئی چار دفعہ کرتے ہوں، تو یہ ڈپینڈ ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ فصل لگائی اور کتنی پیداوار ہوئی۔ تو 900 کلو گرام غلے سے زیادہ اگر پیداوار ہوگی تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور جب آپ فصل کاٹیں گے اسی وقت آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی صدقہ دینا ہوگا۔ 900 کلو گرام سے کم غلے پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس زمانے میں چونکہ عرب کے جو زمین تھی اس زمانے میں جو چیزیں وہاں پیدا ہوتی تھیں تو اس پر زکوٰۃ کا اللہ کی رسم میں ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے جو ممالک ہیں وہاں پر جس کو ہم ایک طرح سے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم اجناس کہیں گے، جیسے گیہوں ہے، جو، منقہ، کھجور، چاول، چنے، جوار، باجرا، مکئی، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ دی جائے گی جب فصل کٹے گی اسی وقت. اسی طرح غلے کی پیداوار اگر 5 وسق یعنی 900 کلو گرام سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسی سبزیاں جو جلدی خراب ہو جاتی ہوں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ سبزیاں جو جلدی خراب نہ ہوتی ہیں جیسے آلو ہے، لہسن اور ادرک وغیرہ، اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. تو اگر اتنے کلو گرام وہ چیز ہے تو آپ کو ہر حال میں زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ پیداوار پر زکوٰۃ دی جائے. دوسری ایک اہم بات کہ جو زمین اللہ تعالیٰ کی برسائی ہوئی بارش سے سیراب ہو رہی ہو، یہ ندی اور نالے ہوں، قدرتی ندی اور نالے ہوں، اس سے سیراب ہو رہی ہو، اس پر جو زکوٰۃ ہوگی وہ 10% یعنی 10واں حصہ ہوگی. لیکن جو لوگ مصنوعی طریقے سے یعنی خود سے اپنے الیکٹریسٹی لگا کے ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی پہنچا رہے ہیں زمین کو، اس صورت میں 20واں حصہ ہوگا زکوٰۃ کا. یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی پیدا کی گئی ہے کہ اگر آپ محنت کر کے اپنا پیسہ لگا کر زمین کو سیراب کر رہے ہیں تب زکوٰۃ خود بخود کم ہوگی اس میں سے، لیکن اگر آپ کی زمین بارش کی وجہ سے سیراب ہو رہی ہے تب اس کو آپ کا 10واں حصہ دینا ہوگا. عشر کہتے ہیں جس کو، جو 10واں حصہ ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا حصہ نکال دو جب تم فصل کاٹو. اللہ کسی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے نہ گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف کے بارے میں کہا گیا ہے، آگے بھی آئے گا. ویسے تو اسراف 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو اسراف یہ کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے غیر لوگوں کے لیے خرچ کرے، مطلب ان لوگوں کے لیے خرچ کرے جن کو وہ اللہ کی جگہ ٹھہراتا ہے، اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، دیوی دیوتاؤں کے لیے، نظر اور نذرانے کے لیے خرچ کرے، یہ اسراف ہوا. دوسرا اسراف اسے کہتے کہ انسان خرچ تو کرے جائز ضروریات پر، لیکن اس میں ضرورت سے زائد خرچ کرے، چاہے وہ اپنی ذات ہو یا اپنے گھر والوں کی، تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا وہ بھی اسراف میں آئے گا. اور تیسرے گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، چاہے وہ تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، وہ بھی اسراف میں آئے گا. تو ان سب سے منع کیا گیا ہے. جس نے مویشیوں میں سے وہ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور باربرداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی زبردستی اپنے اوپر چیزیں حرام نہ کر لو کہ ابھی تو ہم 3 دن سوگ منا رہے ہیں، ہم گوشت نہیں کھائیں گے، یا پھر ہمارے خاندان میں یہ چیز نہیں کھائی جاتی، وہ چیز نہیں کھائی جاتی، ہم یہ نہیں کھاتے، ہم وہ نہیں کھاتے ہیں. تو نہیں، جو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو حرام سمجھو، جو حلال ٹھہرایا اسے کھاتے رہو. یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ؟ وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کہ تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا تمہیں؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا. یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو، تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو، پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو اپنے لاؤ اپنے گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یعنی تم نے یہ جو زبردستی کی بیجا پابندیاں، رسم و رواج اور یہ جانوروں کے نام سے جو اتنے تم نے کھڑاک پھیلا رکھی ہیں، تو ان سب کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں لگائی ہیں اور کن چیزوں کی تمہیں پرمیشن دی ہے۔ سب سے پہلے جو بات کہی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ جو اہل عرب تھے، خصوصاً اس وقت کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن وہاں نازل کیا اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور تھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن وہاں نازل کیا تو اس وقت جو ان کے اندر سب سے مین جو فساد کی جڑ جو چیز تھی وہ تھا شرک۔ اللہ تعالیٰ نے ان روٹ کاز کو ہائی لائٹ کیا، اور ان روٹ کاز کو جب پکڑا گیا، دیکھا گیا اور اس کا ازالہ کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا، تو آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین قوم اور کتنی بہترین ایک امت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ صحابہ کرام ہی تو تھے جن کی وجہ سے دین آج ہم تک پہنچا اور پورے علاقے میں پھیلا۔ یہ وہی صحابہ کرام تھے جو خود پہلے ہم دیکھتے کہ مشرک تھے، پہلے کفر اور شرک کے اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو یہ وہی سعادت مند روحیں تھیں جنہوں نے اول اول ہی میں اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا۔ اب جب اس روٹ کاز کو ختم کر دیا گیا، جو برائی تھی اس جڑ کو ختم کر دیا گیا، تو آپ دیکھیں کہ شرک کا ختم ہونا تھا کہ وہ بہترین کردار کے مالک بنتے چلے گئے صحابہ کرام۔ تو ہمیں بھی غور کرنا ہوگا کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا چیز ہے جو ہر برائی پر دوسرے لوگوں کو اکساتی ہے۔ دیکھا جائے تو مین چیز جو ہوتی ہے وہ یا تو نفس پرستی ہوتی ہے، یا پھر صحیح راستے سے ہٹ کر غلط طریقے ایجاد کر لینا دین کے معاملے میں، اور یہی چیز انسانوں کو گمراہ کر دیتی ہے، جس کی بنا پر وہ لوگ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ممالک میں جو اکثریت ہے لوگوں کی، وہ صحیح دین سے ہٹ کر انہوں نے بے جا رسم و رواج کی پابندیاں اپنے اوپر لاد لی ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کئی ایسے شریک بنا لیے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہم بغیر سیڑھی کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا ہمیں کچھ سہاروں کی ضرورت ہے، اور یہ سہاروں سے ہم ہوتے ہوئے جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا ہے، لہٰذا ہمیں پہلے غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنی اس امت کو جو بھٹک گئی ہے، جو سیدھی راہ سے ہٹ گئی ہے، اور انہوں نے خود اپنی سیدھی راہ گم کر دی ہے، تو ہم اس کو کس طریقے سے صحیح راہ پر لا سکتے ہیں۔ تو شروعات آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو مکی دور کی صورتیں ہیں اس میں وہی باتیں بتائی گئیں، زیادہ تر توحید، شرک کا ابطال یعنی شرک کو ختم کرنا، آخرت پر یقین اور رسالت پر ایمان لانا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں، تو ہم جاتے ہیں شروعات میں، پہلے ہی شروع میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ تو ایسے جملوں سے کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ ممنوعات کو کبھی بھی ہائی لائٹ نہ کریں۔ آپ دیکھیں جو ممنوع ہیں چیزیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ پہلے اللہ کی محبت پیدا کریں، پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شعور پیدا کریں کہ ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جب آپ یہ شعور ان کے اندر بیدار کر دیں گے، جب اللہ سے محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی، خود بخود وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو روٹ کاز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا خرابی ہے، جڑ کہاں ہے خرابی کی، اس کو ہم ہائی لائٹ کریں اور پھر وہاں سے علاج شروع کریں۔ تو سب سے پہلا جو اصول بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی قرآن میں اللہ کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لازماً وہاں پر بعد میں والدین کا ذکر آیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک میں اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، نہ زبان سے اف کہنا ہے، نہ بدتمیزی سے پیش آنا ہے، نہ نافرمانی کرنا ہے۔ جیسے آگے ہم سورہ لقمان میں پڑھیں گے کہ اُفٍّ لہما ولا تنہرہما، کہ انہیں اف تک نہ کہو، نہ اونچی آواز سے یا بدتمیزی والے لہجے میں ان سے بات کرو۔ تو والدین کے ساتھ احسان، اور کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آ کر اللہ کے رسول سے شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، میرے والد مجھے بہت پریشان کرتا ہے اور وہ مجھ سے پیسے مانگتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا کچھ واقعہ تھا۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو لانے کے لیے کہا کہ اچھا کون ہے ان کے والد، لے کر آئے اسے، انہیں لے کر آئے۔ جب ایک کہا جاتا ہے کہ دیکھا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھا شخص ہے جو لکڑی ٹیکتے ہوئے آ رہا ہے، یعنی لاغر ہے، بوڑھا ہے۔ جب وہ قریب آیا تب اللہ کے رسول نے اسے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، جب یہ چھوٹا تھا تو میں نے اس کے اوپر بے دریغ خرچ کیا، بلکہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر اس کے اوپر خرچ کیا۔ اب جب یہ کمانے کے قابل ہو گیا اور میں محتاج ہوں، تو اس کو مجھ پر خرچ کرتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے، یعنی یہ تنگ دلی محسوس کرتا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان شخص سے کہا کہ تو بھی اس کا اور تیرا مال بھی اس کا، یعنی بوڑھے والدین کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خود اولاد تو ہے ہی ہے والدین کی، بلکہ جو کمایا ہوا مال ہے اولاد کا، وہ بھی والدین کا ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا درجہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں والدین اتنے مشکل ہو گئے ہیں سب کے لیے کہ آٹھ آٹھ اور دس دس بچے ہیں، اور جن آٹھ اور دس بچوں کو وہ دونوں والدین نے مل کر، والد اور والدہ نے مل کر ان کی پرورش کی تھی اور ان کو لکھایا پڑھایا، ان کی پرورش کی، لیکن آج وہ آٹھ اور دس بچے دو بوڑھے والدین کو نہیں سنبھال سکتے۔ ان کی دوائیاں ان کے لیے دوبھر ہو جاتی ہیں لانا، ان کو اپنے گھر میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، اور اسی سے ہم محسوس کریں گے ان کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ یہ جو ذکر ہے یہ سورہ انعام میں بھی آیا ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے اس کو، سورہ لقمان میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو یہاں سوری سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کا جو قتل ہے اس کو کیوں اتنا بڑا گناہ کہا گیا، کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ تنگی رزق کے ڈر سے تم اولاد کو قتل نہ کرو۔ زمانے جاہلیت میں جو کانسیپٹ پایا جاتا تھا، وہی کانسیپٹ کو آج زندہ کر دیا ہے۔ جیسے اس دن ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ مالتھس کا جو نظریہ تھا، اس نے لوگوں کو دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ کچھ سال کے بعد آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی، لہذا تم ابھی سے برتھ کنٹرول شروع کر دو، کیونکہ اگر تم برتھ کنٹرول نہ کرو گے تو یہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قتل اولاد کے کیا کیا طریقے ہیں۔ قتل اولاد کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف یہ نہیں سوچتے کہ اور لڑکی ہو یا لڑکا، ابارٹ کروا لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ پریشانیاں ہوں گی، اس لیے کم بچے چاہتے ہیں۔ تو بعض مائیں ایسی تھیں جن کو بچے اپنے پیروں کی زنجیر نظر آتے ہیں اور بچوں کو جھنجھٹ سمجھتی ہیں، لہٰذا وہ فوراً جا کر ابارٹ کروا لیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے زمانے جاہلیت کے لوگ ہم سے بہتر تھے، کم از کم وہ کم از کم زندہ ہونے دیتے تھے بچوں کو، جو ان کا حق ہے کہ دنیا میں آنے دیتے تھے، اور آنے کے بعد کم از کم مٹی میں دفن کرتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں کے تو اتنے پڑھے لکھے جاہل لوگ، اور پڑھے لکھے اللہ سے نہ ڈرنے والے لوگ، یہ ایسا ابارشن جب کرواتے ہیں تو بعض اوقات تو چھ چھ مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے، پانچ پانچ مہینے کا ہوتا ہے، پوری طرح سے بچہ بن جاتا ہے اور جا کر عورتیں ابارٹ کروا لیتی ہیں۔ اور یہ کام لیگلی آج بہت سارے ممالک میں جائز ہے ابارشن کا، اور الیگل بھی بہت ہوتا رہتا ہے، حالانکہ کچھ ممالک میں اس پر پابندی ہے، اس کے باوجود بھی کثرت سے لوگ ابارٹ کرواتے ہیں. اور جب ابارشن کروایا جاتا ہے بچوں کو کیا کیا جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں 5 مہینے کا ہے بچہ, پریگنینسی 6 مہینے کی ہے, ان کو ابارٹ کرنے کے بعد ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہاسپٹل والے وہ ڈسٹ بن کو اٹھا کر رات میں کہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک آتے ہیں. اور ان بچوں کے جسموں کو کتے بھی موڑتے ہیں, جانور کھاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ انسانیت ہے؟ ہم اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں, باشعور لوگ کہتے ہیں, لیکن ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تو جاہلوں سے بھی بدتر کام ہے؟ کہ کوئی جاہل بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا. وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو کم از کم دفن کرتے تھے, لڑکیوں کو مٹی میں دفن کرتے تھے, لیکن ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو پکچر آپ کو بتائی جا رہی ہے, خواتین آتی ہیں, ڈاکٹرز منع بھی کرتی ہیں کہ آپ کو اتنے مہینے ہو گئے اب ابارشن کروانا مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مائیں کہتی کہ نہیں, ہم کو تو ہر حال میں بچہ ختم کروانا ہے, ابارٹ کروانا ہے. اور اتنے بڑے بڑے بچے نے, 6 مہینے کا بچہ جب 6 مہینے ہو جاتے ہیں پریگنینسی کے, پوری طرح سے بچہ بن جاتا ہے اس میں, اور جان تو اس میں شروع سے ہی آ جاتی ہے. تو آپ نے ایک جان کو, اگر آپ نے ابارشن کروایا, آپ نے ایک جان کو قتل کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی بڑے گناہ سرزد نہیں ہوتے, ٹھیک ہے الحمدللہ نہیں ہوتے, لیکن یہ گناہ ایسا ہے جو آج کل بہت سارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کروانا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ قاتل جو ہے وہ جہنمی ہوگا جب تک اگر اس نے توبہ نہ کی ہوگی. پھر جو طریقہ ہوتا ہے ابارٹ کروانے کا, اس میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. یا تو اندر ہی ایسا کوئی مادہ انجیکٹ کیا جاتا ہے, انجیکشن دیا جاتا ہے, جو اگر 12 ہفتے کا ہے یا پھر اس سے زیادہ کا ہے تو اس طریقے سے وہ انجیکشن دیا جاتا ہے, یا کوئی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ انجیکشن دیا جاتا ہے تو بچے کا پورا جسم پھٹ جاتا ہے اندر سے, جو اس کی اسکن ہر چیز پوری بن جاتی ہے وہ بالکل پھٹ جاتی ہے. وہ زہر آلود دوا دی جاتی ہے یا وہ زہر آلود انجیکشن دیا جاتا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے. اگر اتنی ہمت ہے, جیسے کہ بہت سارے لوگ ابارشن کرواتے ہیں, تو اگر اتنی ہمت ہے تو پھر جو زندہ بچے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے مار کر دکھا دیں. تو جو زندہ ہے ان کو ہم نہیں مارتے, ہم سمجھتے ہیں وہ قتل ہوگا, لیکن جو اندر ہے وہ بھی تو زندہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے ہمیں وہ دکھائی نہ دے رہا ہو. آپ دیکھیں جب ڈاکٹر کہا جاتا ہے کہ جب اندر جب نہیں ہوتا ہے کسی طرح ابارشن, تو ڈاکٹر ایسے آلات اندر ڈالتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچے کا پورا قتل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خون کا لوتھڑا, بیچ میں آپ کو آنکھ بھی دکھائی دے رہی ہوگی, آنکھ بھی بن گئی, سب کچھ بن گیا. اور پھر جب اس کا ابارٹ کروایا گیا, آپ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر جب ہاتھ اندر ڈال کر وہ کھینچتی ہے ساری چیزیں, تو یہ دیکھیے آپ بچے کے ہاتھ. تو کل قیامت کے دن ہم کو جواب نہیں دینا ہوگا. آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, اسکرین پر پکچر نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جب ابارٹ کروایا جاتا ہے تو یا تو ایسا انجیکشن دیا جاتا ہے یا پھر بچے کو کھینچ کر نکال لیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں بچہ پورا بن چکا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پیر ہر چیز بن چکی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں, تو کیا یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے کہ وہ ایک جان جو دنیا میں آ رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ 3 ہفتے کا بچہ ہوتا ہے 3 ہفتے میں کوئی جان نہیں آتی, ایسا نہیں ہے. جب نطفہ اندر چلا جاتا ہے اور جب دونوں کا وہ مل جاتا ہے تو سمجھے کہ وہ جان پڑ گئی. اور اگر آپ نے اس کو نکلوایا, چاہے وہ 2 ہفتے کا ہو وہ 3 ہفتے کا ہو, آپ نے ایک جان کو ختم کر دیا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی بھی طرح کی دوائیاں دے دی گئیں, سب کچھ کر دیا گیا, پھر بھی لیکن وہ بچہ مرتا نہیں ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ انجیکشن کی وجہ سے, اتنا وہ خطرناک انجیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی اسکن جل جاتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. تو ہم کیا سمجھتے کہ تکلیف صرف ہمیں ہوتی ہے زندہ لوگوں کو, اور یہ بچہ زندہ نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے اکثر کہ جب بچہ مرتا نہیں ہے تو زندہ بچہ اندر سے نکال لیا جاتا ہے اور اس کو گرم پانی کے ٹب میں ڈال دیا جاتا ہے. اب تصور کریں کہ کیا حال ہوتا ہوگا, اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ وہ مختلف تصویریں جو زہر آلود انجیکشن کی وجہ سے پورا جسم ہرا نیلا ہو جاتا ہے بچے کا اندر ہی, جو انجیکشن دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی اسکن پھٹ جاتی ہے, پھر کھینچ کے نکالا جاتا ہے اگر مرتا نہیں ہے تو بچہ, اور اس کو گرم پانی کے ٹب میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ مر جائے, یا اس کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کسی طرح سے وہ اس کی جان ختم ہو جائے. تو اس سے پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے بچوں کو اس ڈر سے قتل کرنا یا لڑکیوں کو قتل کرنا یا حمل گرا دینا یا پھر جس کو ہم اسقاط حمل کہیں گے ابارشن کہیں گے یہ سارے انہی طریقوں میں آئے گا. کچھ لوگ بیٹا بیٹی یہ نہیں دیکھتے بس کروا لیتے ہیں کہ بچے ہی زیادہ نہیں چاہے بس ہم دو ہمارے دو پریگنینسی رہ گئی اگر تو اس کو جا کر نکلوا دیں گے. کچھ لوگ جن کو لڑکیاں ہوتی رہتی ہیں تین لڑکیاں ہو گئی تو اس کے بعد تو پھر وہ ضرور اسکین کروائیں گے. جب اسکیننگ میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا پھر لڑکی ہی ہے تو جا کر پھر اس کو بھی ختم کروا دیتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب یعنی یہ جو اس وقت کا زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا تو یہ وہی طریقہ ہوا. تو کیا بچے کو ضائع کرانا عورت کا حق ہو سکتا ہے؟ کیا جو بچہ ضائع کیا گیا وہ انسانی حیثیت نہیں رکھتا؟ یا جو بچہ جس کو ضائع کیا گیا ہے اس کا اپنا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اس عمل کو قانونی حیثیت دی جا سکتی ہے؟ کن حالت میں بچے کو ضائع کرایا جا سکتا ہے اور بچہ ضائع ہونے سے عورت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس ایک رپورٹ کی شکل میں پیش کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں, یہ کسی بھی طرح سے انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے بلکہ استحصال ہے, یعنی انسانی جان کو ختم کرنا. حمل کے کسی بھی حصے میں, پریگنینسی کے کسی بھی حصے میں آپ بچے کو ختم نہیں کروا سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی دنیاوی قانون نے. بعض ممالک, یہ تو بہت پرانی رپورٹ ہے, ابھی جو نئی رپورٹ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ ساری رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر ملک میں تقریباً یہ کام ہوتا ہے. اور یہ کب سے شروع ہوا؟ جب ہم نے اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلانا شروع کیا اس وقت سے یہ کام شروع ہوا. بہت سارے لوگ اس وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں کہ خاندان کی منصوبہ بندی کے لیے, کہ اپنے پسند کے حساب سے خاندان کی منصوبہ بندی کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک بچہ 5 سال کا نہیں ہوگا ہم پریگنینسی نہیں ہونے دیں گے, اور اس دوران میں اگر پریگنینسی ہو بھی جاتی تو جا کر اسے ضائع کرا کے آ جاتے ہیں. کچھ بچے اسی کی وجہ سے, زنا کی وجہ سے ضائع کرائے جاتے ہیں. کچھ بچے اس وجہ سے ضائع کروائے جاتے ہیں کہ ان کو پیدائش کے بعد کوئی قسم کا جسمانی یا دماغی ان کے اندر نقص ہوتا ہے, کمی ہوتی ہے. تو اگر بچہ اب نارمل بھی ہو اس صورت میں بھی ہمیں پرمیشن نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیں. کچھ خواتین اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہیں پریگنینسی کو, اس وجہ سے وہ ضائع کرواتی ہیں. کچھ کو زیادہ بچے پسند نہیں, کچھ بچوں کو بوجھ سمجھتی ہیں. تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں جس کی بنا پر بہت سارے لوگ اس طرح کا ابارشن کرواتے ہیں. تو بہرحال کسی بھی طرح سے بچے کا ابارشن کرنا جائز اور درست نہیں ہے. بچہ جو ہے چاہے پریگنینسی کی شروعات ہی ہوئی ہو وہ زندگی رکھتا ہے. جیسے ہی جب یہ جو جین ہے, جنین ہے, یہ ایک زندہ حیثیت رکھتا ہے. اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 ہفتے تک اس میں جان نہیں آتی ہے. نہیں, وہ جیسے ہی اندر پہنچتا ہے اس کے اندر جان آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس سے ہم پرہیز کریں. خدا نہ خواستہ کسی سے اگر یہ گناہ کا کام سرزد ہو گیا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام سے خود بھی بچنے والا بنائے اور دوسروں کو بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تک اس میسج کو پہنچا سکیں تاکہ وہ بھی اس برائی سے بچیں. پھر کہا گیا کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ, خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی. یہاں پر ولا تقرب الفواحش کا لفظ آیا ہے. فواحش یا فحش ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو اس زمانے میں بھی یہ عام تھی اور جس کو کوئی بھی معاشرہ برا سمجھتا ہو, جو بات سب جانتے ہو کہ یہ بری بات ہے, جیسے کہ زنا, عمل قوم لوط, برہنگی, جھوٹی تہمت اور باپ کی منکوہ سے نکاح کرنا, یہ سب فحش میں آئیں گے. حدیث میں اور ایک چیز کہی گئی ہے کہ چوری اور شراب نوشی, اس کو بھی فواحش کہا گیا ہے. تو لہٰذا ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے, چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی. تو بے حیائی کے کاموں میں برہنگی بھی آتی ہے, تو لباس بہت اہمیت رکھتا ہے. لہٰذا ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی ایسا لباس نہ پہنائیں جو کہ برہنگی کو ظاہر کر رہا ہو. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے, شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو, یہاں تک کہ وہ اپنے سنِ رشد کو پہنچ جائے. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے, اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو, خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے, شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. کنٹینیوسلی جو ہے ہمیں کچھ ہدایت دی گئی ہیں. اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ یعنی فحش کے, پھر کسی جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، پھر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ کسی کا مال دھوکے سے کھانا یا اس پر قبضہ کرنا یہ ایک گناہ میں سے آتا ہے، لیکن یتیم کا مال کھانا یہ کبھی ہی گناہ ہو جائے گا، یعنی گناہ میں بھی اس سے بالکل اور اس کی بدتر قسم۔ پھر ناپتول میں پورا انصاف کرو، ناپتول کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے قوموں پر جو کہ نیچے اور اوپر سے ہر طرح سے ان کے اندر فساد پھیلاتی ہیں، یعنی خود ان کے اندر خیانت کار پیدا ہو جاتے ہیں، لہذا ناپتول میں کمی نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات بتائی گئی، جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ تو جب بھی کوئی حق بات کہنی ہو اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، یا اس کی کوئی زد ہمارے خود لوگوں پر پڑ رہی ہو۔ کچھ بھی ہو، ہر حال میں انصاف کی بات کرنی ہے، چاہے نقصان ہمیں یا اپنی ذات کو یا ہمارے رشتہ داروں کو ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، ہر حال میں حق بات کہیں گے، اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم گجروی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اور اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کتاب کی بات کی گئی ہے اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن، اور یہ جو کتاب ہے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ پھر وَحَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اگر تم اس کی پیروی کرو گے، یہ مبارک کتاب کی، تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اگر قرآن جو کہ ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، اور چونکہ اس سے پہلے دو لوگوں کو کتابیں دی جا چکی تھیں، یعنی تورات اور انجیل، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب کو نہ مانا اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن یعنی فائنل ایک کتاب نازل کی جس میں تمام کتابوں کی تعلیمات کو جمع کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ چونکہ عرب کے لوگ اس سے پہلے جو دوسری کتابیں آئی تھیں وہ دوسری قوموں کی زبان میں تھی جہاں پر وہ کتابیں نازل کی گئیں، تو اب لوگوں کو کہنے کا موقع باقی نہ رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی وہ عربی زبان میں نازل کی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو اس کتاب کو مبارک کتاب کہا گیا ہے اور اس میں رحمت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور مبارک کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب جس میں برکت ہو۔ تو برکت کے کئی معنی بتائے گئے ہیں، برکت کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس میں دوام بھی ہو اور وہ خرچ ہوتی رہے اس کے باوجود بھی اس میں کمی نہ ہو۔ اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو اونٹ نے سمجھے زمین یعنی جگہ پکڑ لی، وہ بیٹھ گیا اور اٹھ نہیں رہا۔ تو برکت کا مطلب ہے کہ اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی رہے اور اس کی وہ خیر لوگوں تک پہنچتی رہے اس کے باوجود بھی اس میں کمی نہ ہو۔ اور واقعی میں قرآن اس حساب سے بابرکت ہی ہے کہ جب یہ نازل ہوئی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عرب معاشرے کا کیا حال تھا، قبیلہ پرستی، جنگیں اتنی عام تھی کہ حد سے زیادہ، لیکن اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا شیر و شکر کر دیا، اور وہی عرب کے لوگ جن کو دور سے لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور جن کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ دنیا کے پیشور امام بن گئے۔ یہ کتاب ایسی برکت والی کتاب ہے۔ تم اگر اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو گے تمہیں یہ کتاب وہ بھی دے گی، اور تم اگر اس سے دنیا کی امامت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب کے ذریعے سے وہ بھی دے گا۔ شرط کیا ہے کہ اس کتاب کو تھاما جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو اس کتاب کو بابرکت کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ اس لیے آئی ہے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہو، اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، تو اس کتاب کو ہمیں تھامنا ہوگا۔ اس کتاب کو ہمیں اپنا ایک کہنا چاہیے کہ ایسا ساتھی بنا لینا ہے کہ جو ہم کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے. ہر معاملات، ہر چیز، جو بھی ہماری ڈیلنگز ہوں گی، جو معاملات ہوں گے، وہ سب ہمیں اس کتاب سے لینا ہے. اسی لیے اس کو اللہ کی رسی بھی کہا گیا ہے. کیا اب یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. انہیں جس وقت نشانیاں کھلی طور پر نظر آ جائیں گی، جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کو ظاہر کر دے گا، تو اس وقت تو ابو جہل کا ایمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دونوں برابر برابر ہو جائیں گے. تو کیا ایسے وقت ابو جہل کا وہ ایمان جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے برابر ہو جائے گا، کیا اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا نا، کیونکہ اب جو غیب تھا، جب وہ حقیقت بن کر سامنے نظر آ گیا، تو اب ایمان لا کر کیا فائدہ؟ اصل ایمان تو کب لانا تھا؟ جب اس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، تو وہ والا ایمان فائدہ مند ہے. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ یا تو فرقوں میں بٹ جانا، کچھ کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، کچھ کو اہمیت دینا، کچھ کو کم اہمیت دینا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں جو یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور نشانیاں دیکھ کر وہ ایمان لائیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہ دے گا ان کو ان کا ایمان. اس کے بعد ہی ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. تو دین کو ٹکڑے کون لوگ کرتے ہیں؟ جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے دین کو اس طرح سے فرقوں میں بانٹ ہی نہیں سکتے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کرنا، یہ دراصل کیا ہے کہ دین کو پارا پارا کر دینے کے مترادف ہے. تو ہمیں بہت محتاط رہ کر کام کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو فرقہ بندیوں میں یا اختلافات میں نہیں الجھانا ہے. اس سے فائدہ تھرڈ پرسن کو ہوتا ہے، تھرڈ پارٹی کو. مسلمان یا مومن جو ہوتے ہیں وہ آپس کی فرقہ بندیوں میں نہیں الجھتے، بلکہ وہ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا نقصان اس قدر زیادہ بتایا گیا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں. یعنی یہ فرقہ بندی کیوں ہوتی ہے؟ دراصل یہ کرسی کے لیے زیادہ ہوتی ہے، یا تقلید کے لیے، یا امامت کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام زیادہ بہتر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام زیادہ بہتر ہیں. تو یہ اسی کی بنا پر جو ہے آپس میں فرقہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں. تو تقلید میں نہیں ہمیں پڑھنا ہے، یعنی مذہبی تقلید سے بچے رہنا ہے، صرف قرآن اور سنت کو تھامنا ہے، تبھی ہم آج یہ فرقہ بازی اور فرقہ بندی سے ہم پیچھے رہ سکتے ہیں، یا اس سے بچ سکتے ہیں، اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا سکتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہو لا یظلمون. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. بہت ہی پیاری آیت ہے، اور ایک طرح سے ہمارے ایمان اور عمل کو اور بڑھاتی ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کا فرمانا سچ ہے، کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتو اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھو، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، اور اگر کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو. پھر آپ نے یہی والی آیت پڑھی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ایک نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر وہ پھر جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کو وہ عملی جامہ پہنا دیتا ہے تو اس کے لیے 1 سے 10 لکھ دی جاتی ہیں. اور اگر کوئی ایک شخص برائی کرتا ہے اور برائی پر ایک ہی برائی لکھی جاتی، لیکن اگر وہ برائی کرنے سے رک جاتے ہیں، برائی کا ارادہ اس نے کیا تھا ابھی نہیں کیا، تو اس پر بھی اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو اتنا جب اللہ تعالیٰ تو مطلب اپنی رحمتیں لٹانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہماری کاہلی اور سستی دیکھیے کہ ہم وہ ایک نیکی کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک بہت بہترین اصول ہمیں دیا گیا ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن عباس سے ایک اور روایت ہے، اس میں یوں ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک کرنے پر 10 یا ایک کرنے پر 700 تک اجر مل سکتا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی ہم نیکیاں نہ کریں تو ہمارے جیسا نادان کوئی ہوگا۔ لہٰذا نیکیوں میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہ جانے دیں، ہر قسم کے نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کر کام کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی میرے تمام عبودیت مراسم سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، چاہے میری وہ جسمانی کوئی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو۔ نسک کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اور نسک ویسے تو قربانی کو کہتے ہیں، لیکن اس میں تمام مالی عبادت شامل ہو جاتی ہیں، جیسے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ہر چیز۔ تو یہ سب ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ جو بھی کچھ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، تصور میں ہمارے کیا ہو کہ ہم یہ سب کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی انسان، کسی دنیا والوں کی ہمیں تعریف درکار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو وہ 10 لوگوں کی بندگی اور غلامی سے بچ جاتا ہے۔ ایک رب کے اگر آپ اپنے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، آپ 10 لوگوں کی غلامی اور بندگی سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا، کہ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے چکر میں اتنے خود گھن چکر یہ بن گئے تھے کہ کسے خوش رکھیں اور کسے ناخوش کریں انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اتنی قسم کی بیجا پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی اور لاد لی تھی۔ تو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اگر یہاں اللہ تعالیٰ چاہتا تو موسیٰ عیسیٰ کا بھی طریقہ بتا سکتا تھا علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو مشرقین مکہ بھی مانتے تھے، یعنی مشرقین عرب بھی مانتے تھے، یہود و نصارہ بھی مانتے تھے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں، اور پھر کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، موت، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ تو ہمیں بھی اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ ایک اکیلے رب کے آگے جھک جائیے، اللہ کے آگے، تمام لوگوں کی بندگی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ کو 10 لوگوں کو خوش نہیں کرنا پڑے گا، فلاں کو بھی خوش رکھو، فلاں کو بھی خوش رکھو، تو نہیں، آپ اللہ کے لیے جھک جائیے، اللہ کے لیے اللہ کے بندے بن جائیے اور ساری چیزیں ختم کر دیجیے۔ تو لہٰذا اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کام میں اخلاص پیدا کریں۔ پھر کہا گیا کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بدلہ نہ اٹھائے گا یا بوجھ نہ اٹھائے گا، جس نے جو کام کیا ہے اس کو اس کا بدلہ اٹھانا ہوگا، یعنی قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ کے کہنے پر ہم نے کام کیا تھا لہٰذا اس کی سزا بھی آپ ہی بھگتو، نہیں، بلکہ جس نے کیا تھا اسی کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس وقت وہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا کہ میرے آگے جھگڑا نہ کرو، آج دونوں کے لیے وہی برا بدلہ ہے، یعنی جس کی بات مانی تھی اس کے لیے بھی اور جس نے اس پر عمل کیا تھا اس کے لیے بھی، دونوں کو عذاب دیا جائے گا۔ سورہ انعام الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ سورۃ الاعراف یہ بھی مکی سورت ہے۔ اعراف بلندی کو کہتے ہیں، اور یہاں پر قرآن میں ایک جگہ جو نام آیا ہے اس کا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جنت والوں میں ہوں گے نہ جہنم والوں میں، بلکہ ایک بلند جگہ ہوگی، بلند مقام، وہاں بیٹھے ہوں گے یہ اعراف والے۔ ان کی نیکیاں اور شاید گناہ ایک روایت کے مطابق دونوں برابر ہوں گے، ان کا فیصلہ بھی کیا نہیں جا چکا ہوگا اور یہ انتظار میں ہوں گے، لیکن ان کو امید ہوگی کہ ان کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں بیٹھ کر یہ جنت والوں کو سلام کریں گے، اور دوزخ والوں پر جب نظر ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان میں نہ کرنا۔ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکر للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے، ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ چونکہ سورہ آراف میں دراصل 6 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، 6 نبیوں کا، 6 قوموں کا، ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس اصول کو بتا کر کے وہ قومیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتی ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور عذاب کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ عذاب جب آتا ہے تو وہ وقت نہیں دیکھتا، وہ کسی بھی وقت آتا ہے، یا تو عین دن کے وقت آتا ہے جب لوگ کیلولا کر رہے ہوں دوپہر کے وقت میں، یا رات کے وقت اچانک آتا ہے جب وہ گہری نیند میں ہوں۔ اور جتنے بھی جو زلزلے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر زلزلے رات کے وقت آتے ہیں، وہ بھی رات کے تیسرے پہر، جب انسان بالکل ہی خواب غفلت کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور ایسے وقت اللہ تعالیٰ کا اچانک عذاب آ جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا، اور وہ عذاب ایسے وقت آیا اچانک رات کے وقت یا دن میں ان کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ رسولوں سے گواہی لی جائے گی، کہ انہوں نے اس پیغام کو کس حد تک پہنچایا تھا۔ قیامت کے دن جب نوح علیہ السلام کی قوم کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تو وہ صاف مکر جائیں گے اور انکار کر دیں گے کہ ان تک دین کا پیغام پہنچا تھا۔ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور نوح علیہ السلام گواہی دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے ان تک پیغام پہنچایا تھا، لیکن ان کی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو لایا جائے گا گواہی کے لیے، تو ہم لوگ جائیں گے اور گواہی دیں گے۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو، تو ہم یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ، جو تو نے کتاب نازل کی تھی، اس کتاب میں ہم نے ذکر پڑھا تھا اور یہ واقعہ پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام رسانی کا حق ادا کر دیا اور 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، تب ہماری گواہی قابل قبول ہوگی اور مانی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دوسرے انبیاء کی گواہی بھی ہم لوگ دیں گے کہ انہوں نے اس دین کو اپنی قوم تک پورا پورا پہنچا دیا تھا۔ اور نبی کیوں اتنا پر یقین ہوتے ہیں آپ دیکھیں، اور کسی بھی چیز سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے دعوت دین کے کاموں میں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے وہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابن مسعود نے آپ کو وہ آیت پڑھ کر سنائی تھی سورہ نساء کی، اور جب وہاں وہ آیت پر پہنچے تھے کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر نبی سے گواہی طلب کریں گے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے اور روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی تھی اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے۔ اور اب یہ ذمہ داری ہم کو ادا کرنی ہے، تو اس وقت وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ضرور سوال کریں گے بھیجے ہوئے سے، یعنی پیغمبروں سے، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پرلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پرلے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ کیونکہ وہ ہماری آیت کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ اب یہ بات تو ہم نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے عمل نامے کو کس طرح تولا جائے گا، ہو سکتا ہے باقاعدہ ترازو رکھا جائے اور اعمال کو ہمارے کوئی ایک سالڈ شکل دے دی جائے، اور اس سالڈ شکل میں اعمال کو تول کر برابر حساب کیا جائے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اور طریقہ کار ہو ہمارے اعمال کو ناپنے کا، کیونکہ ہمارے اعمال کوئی سالڈ شکل میں تو موجود نہیں ہے، وہ تو ہماری نیتیں ہیں، دراصل ہمارے ایسے کام ہیں جو کہ باقی تو نہیں بچیں گے، تو اس کو ہو سکتا ہے کوئی شیپ دی جائے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن اعمال کو تولا ضرور جائے گا۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جو درہم اور دینار کا مالک نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قوم کا یا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیوں کو لے کر آئے گا، بہت حج اور عمرے کیے ہوں گے، نیک کام کیے ہوں گے، نماز روزہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن جب وہ اس تمام نیکیاں لے کر آئے گا تو اس سے تمام نیکیاں لے لی جائیں گی، کیونکہ اس نے ان نیکیوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، غصب کیا ہوگا، غیبت کی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، تو جن جن لوگوں کی اس نے حق تلفی کی تھی تمام ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ ابھی بھی اس پر کچھ لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے جس کے ساتھ اس نے برائی کی تھی، اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تب ان لوگوں کی برائیاں جس پر اس کے حقوق باقی ہیں، ان کی برائیاں لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی اس وقت، یعنی کیا حال ہوگا اس کی حسرت کا، اور کیا حال ہوگا اس کے پچھتاوے کا کہ نیکیاں تو ڈھیر ساری لایا تھا لیکن واپس کیا لے کر جا رہا ہے، گناہوں کا ڈھیر۔ تو اس وقت وزن عین حق ہوگا، تو اگر نیکیاں ہم جمع کر بھی رہے ہیں تو اسے سنبھال کر رکھیں، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ نیکیاں تو بہت ساری کر لیں لیکن ساتھ میں دوسرے کام بھی چل رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں پانی آپ کہیں ذخیرہ کرتے ہیں، جیسے اگر ہم دیکھیں ہمارے ممالک میں جس طرح سے پانی بھرا جاتا ہے، آپ ایک جو ہے بڑا ٹینک ہے اس میں پانی بھر رہی ہیں، آپ نے اپنے نل کا پائپ اس ٹینک میں لگایا ہوا ہے، آپ اوپر سے پائپ پکڑے ہوئے ہیں کہ پانی فل ہو رہا ہے فل ہو رہا ہے، لیکن آپ کھڑی رہتی ہیں دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنی دیر ہو گئی پانی فل ہی نہیں ہوا، پتہ چلتا ہے کہ نیچے سے ٹینک میں سوراخ بھی ہے، تو پانی سارا کیا ہو رہا ہے، اوپر سے آپ بھر رہی ہیں اور نیچے سے کیا ہو رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، تو کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ زندگی بھر بھی بھرتی رہی ہیں اگر وہ ٹینک، تو کیا وہ بھر پائے گا ٹینک پانی سے؟ نہیں بھرے گا نا۔ تو یہی حال ہے کہ نیکیوں کے ساتھ گناہ کرنے کا بھی، کچھ لوگ یہ سوچ کر بہت آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا نیکیاں تو بہت کر رہے ہیں نا، تھوڑے بہت گناہ بھی کرنے تو کیا ہوگا. تو نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے. نیکیاں کریں، اس کے ساتھ گناہ بالکل نہ ہو. تو نیکیاں کرتے جائیں تو اس کو سنبھال کر بھی رکھیں. نیکیاں کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کے دن ترازو میں وزن تولا جائے تو سارا پڑھنا ہمارا ہلکا ہو جائے اور وہ کسی اور کو دے دی جائے نیکیاں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکیوں کے ساتھ پھر گناہ نہ ہو. کوشش کرے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. ہاں، جانے انجانے میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. فرمایا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کے در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، تجھے مہلت ہے. آپ جملوں پر غور کریں اور کنورسیشن آپ دیکھیں. بالکل اللہ تعالیٰ کا جو انداز بیان ہے قرآن میں، ایسے لگتا ہے کہ پوری تصویر ہمارے سامنے چل رہی ہو کہ کیا کیا مکالمات ہوئے تھے، کیا بات چیت ہوئی تھی، جیسے تصویر ہمارے سامنے کھینچ دی گئی ہو. اور شیطان کا یہ جملہ کہ قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کا مطلب تھا کہ وہ ابلیس آخرت کے دن پر بھی یقین کر رکھتا تھا، اللہ کو رب بھی مانتا تھا کیونکہ رب بھی اس نے کہا تھا. بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس نے مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے، مہلت دے دی گئی. اور اسی لیے شیطان کی جو عمر ہے، شیطان کی عمر قیامت تک کے لیے ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ کسی کو اللہ تعالیٰ، یعنی یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا زندہ رہے. لیکن چونکہ اس نے مہلت مانگی تھی تو یہ مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دی گئی ہے. اب اس نے کہا تھا کہ میں آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے تیرے بندوں کے گھات میں لگا رہوں گا. لیکن دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے خالص بندوں پر، میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے صدر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہاں پر آدم اور ابلیس کا قصہ بتایا گیا ہے. اور ویسے تو آپ کو یہ قصہ بہت جگہ ملے گا، تقریباً قرآن میں 7 جگہ یہ قصہ بیان ہوا ہے. اور یہ بھی مکی صورتوں کی نشانی ہے کہ جہاں پر آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہو، سوائے سورہ بقرہ کے. یہاں پر پوری تفصیل دی گئی کیونکہ کچھ جگہوں پر ہمیں مختصراً ذکر ملتا ہے. یہاں پر پورا ذکر ہے کہ وہاں کس طرح سے اس نے آدم اور حوا کو بہکایا تھا. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو پیدا کیا تو انہیں کچھ چیزوں کے نام بتائے، پھر جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا، اور اس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، اس نے تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے رحمت سے دور کیا گیا تو میں اس کو کسی طرح چین سے رہنے دوں۔ اب یہاں جو جملے بتائے گئے ہیں کہ وہ ان کو بہکاتا رہا، پھسلاتا رہا، اور دھیرے دھیرے بہلا پھسلا کر وہ ان کو اپنے ڈھب پر لے آیا، تو یہاں پر شیطان کے وساوس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی بات، کوئی بری بات اگر ہمارے دل میں آتی ہے اور جو بار بار آ رہی ہو تو سمجھ لیجیے کہ وہ شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ بار بار آتا ہے، ایک بار نہیں آئے گا وہ، بلکہ بار بار آئے گا جب تک کہ آپ اس کی بات کو مان نہ لیں۔ تو اگر ایسا کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہو، بات ذہن میں آ رہی ہو، تو وہ سمجھ جائیے کہ وسوسہ ہے۔ اور اکثر اوقات شیطان نماز میں بھی آ کر بہکاتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت ہم لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیں اور بائیں طرف تھتکار دیں اگر وہ نماز میں بھی ہم کو آ کر بہکا رہا ہو۔ تو شیطان سیدھے طریقے سے نہیں آتا، وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار ایک خیال کو ذہن میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب تک ہم اس خیال کو کر نہ لیں جو خیال اس نے ہمارے دل میں ڈالا۔ تو آدم اور حوا کو بھی وہ بہلاتا رہا، پھسلاتا رہا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے فوسوس لہما الشیطان، کہ اس نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دل میں۔ پھر اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے فازلہما، کہ اس نے ان کو بہلایا، پھسلایا اور اپنے ڈھب پر لے آیا۔ تو شیطان سیدھے طریقے سے نہیں آئے گا، وہ گناہ کو گناہ کہہ کر پیش نہیں کرے گا آپ کے سامنے، بلکہ شیطان گناہ کو خوبصورت اور کچھ اور نام دے کر پیش کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جو ایکٹنگ ہے یا اور ایسی شعبے سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، تو اس کو کیا کہا گیا، آرٹ اور کلچر کا نام دیا جا رہا ہے اس کو، بلکہ اسکولوں میں باقاعدہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو گناہ کو وہ گناہ نہیں کہتا ہے، وہ گناہ کو ایسے خوبصورت نام دے دیتا ہے، آرٹ اور کلچر کے نام دے دیتا ہے، جس سے گناہ گناہ نہیں لگتا انسان کو اور وہ گناہ میں انوالو ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اس نے بہکایا اور جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس درخت کا پھل جب انہوں نے چکھ لیا، تب ان کے ستر کھل گئے۔ اب اس کی ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا، یہ غیب میں سے ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت مثالیں دی ہے کہ وہ فلاں چیز کا درخت تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، انہوں نے فلاں پھل چکھ لیا تھا۔ یہاں اس کی کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ یہاں اصل جو بتانا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف ہماری رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے کہ شیطان کی بات آخر انہوں نے مان لی، اور شیطان نے سیدھے سیدھے طریقے سے نہیں بہکایا ان کو، بلکہ ان کو دھوکہ دیا کہ تم کو جو اس درخت کے پھل سے روکا گیا ہے، دراصل اس لیے روکا گیا کہ تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ تو آج بھی ہمیں وہ کیا کرتا ہے، مناہیات کی طرف لے جاتا ہے کہ چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں، ناجائز قرار دی ہیں، وہ اسی میں کشش پیدا کرتا ہے، وہ اسی کو خوبصورت بنا کر سامنے پیش کرتا ہے، اور جو حلال ہے اور جائز ہے اس سے ہمیں دور کرتا ہے۔ تو شیطان کے یہ جو سارے وسوسے ہیں وہ حرام کی طرف لے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ رفتہ رفتہ دونوں کو اپنے ڈھب پر لے آیا، آخر کار جب انہوں نے مزہ چکھا تو ان کے ستر جو ایک دوسرے کے سامنے بند تھے وہ کھل گئے، اور وہ جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ستر ان کے کھل گئے تو خود بخود انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانک لیا۔ تو یہ جو شرم اور حیا ہے، یہ فطری طور پر انسان میں رکھی گئی ہے۔ ایک اور نظریے کے لوگ آج اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں آرٹ اور کلچر کے نام پر، وہ کہتے ہیں کہ انسان برہنہ پیدا ہوا تھا اور لباس کے بغیر پیدا ہوا، لہٰذا انسان کو لباس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسی ٹیمز ہیں جنہوں نے خود اپنا نام شیطان کے چیلے رکھا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ آف شیطان، اس نام سے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ، اور اس قدر وہاں وہ لوگ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں کہ ہم اس کا یہاں ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان، ان کا نظریہ یہ ہے اور یہ اس تعلیم کو پروموٹ کرتے ہیں کہ انسان برہنہ پیدا ہوا، لباس کی جو تہذیب اور کلچر نے دھیرے دھیرے انسان کو اس کا پابند بنایا، لہٰذا لباس کو اتار پھینکو، لباس کی کوئی ضرورت نہیں، اور نیچرل زندگی گزارو ان کے نظریے کے مطابق، کہ برہنہ رہو اور برہنہ رہنے کی دوسروں کو تلقین کرو۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بہت سارے لوگ لباس کی بجائے بے لباس ہو گئے ہیں۔ تو جو انسان کی فطری چیز ہے کہ شرم و حیا اور اپنے ستر کو ڈھانکنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے اس کے اندر ودیت کر دی ہے، یہ اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اب اگر کوئی لباس سے بے بہرا ہوتا ہے، کوئی لباس سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، یا جو قابل شرم حصے ہیں، جو ستر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کسی کے سامنے کسی کو کوئی شو کرتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، وہ فطرت سے دور ہٹ گیا ہے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور یہ باتیں قرآن میں کیوں لکھ دی گئیں؟ ہمارے لیے، کہ ہم اس کو پڑھ کر عقل سے کام لیں، ہوش سے کام لیں، کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہم اس کو پہچانیں اور وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو انسان کے اندر شرم و حیا کا جو جذبہ ہے، یہ فطری جذبہ ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر وہ شرم محسوس کرتا ہے جب اس کے قابل ستر حصے کسی کے سامنے کھل جائیں، اسی لیے انسان اس کو چھپاتا ہے۔ اور یہ شرم و حیا انسان کے اندر دراصل کوئی ترقی کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ یہ فطرت کے اندر ہے۔ تو شیطان نے سب سے پہلی چال جو چلی انسان کو انسانی فطرت سے ہٹانے کے لیے، دراصل اس نے وہ حیا پر چلی، کہ اس کی حیا، جذبہ حیا اور شرم پر اس نے ضرب لگائی، اور اس کی حیا کے جذبے کو ختم کرنا چاہا برہنگی کے ذریعے سے، اور اس لیے کہ تاکہ فواہش کا دروازہ کھل جائے۔ اور آج بھی یہی حال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فحش کا دروازہ اسی طرف سے کھولا گیا برہنگی کے ذریعے سے، اور لباس کو کم کرتے 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 اتنا کم کر دیا گیا کہ جو لباس پہلے پورا فل لباس ہوا کرتا تھا، اگر آپ کرسچینٹی میں بھی دیکھیں، اگر آج آپ ننس کو دیکھیں یا پرانے زمانے کی کرسچنس عورتوں کو بھی آپ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ان کا پورا جو لباس ہے وہ فل نظر آتا ہے، جس کو ہم گاؤن کہیں گے، لباس بھی فل نظر آتا ہے، پورا نیچے سے گھیر دار پوری فل میکسی نظر آتی ہے۔ ایون جو ان کے ہیڈ کا تصور ہے کہ وہ جو لوگ کیپ پہنتے ہیں یا اوپر سر پر جو لگاتے ہیں کسی بھی طریقے سے وہ فیشن کے طور پر، تو اس زمانے میں اس سر پر اوڑھنے کا بھی رواج تھا ان کے ہاں، وہ دھیرے دھیرے یعنی ان کا وہ ایسا ماڈرن ہوتا گیا کہ انہوں نے پھر اس کو چینج کر دیا۔ تو شروع سے جو تصور تھا عورت کے تعلق سے کہ اس کا لباس فل ہو، لیکن شیطان نے کس طرح سے حملہ کیا کہ عورت کا لباس تو آدھا کروا دیا اور مرد کا لباس فل کروا دیا۔ اگر ہم اس پر ڈسکس کریں تو ہمارا بہت سارا وقت اس میں لگے گا، لیکن مختصرا ہم ذکر کرتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے جو وار کرتا ہے انسان کے، اس کی شرم و حیا اور لباس پر کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اے آدم کی اولاد، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور انہیں بے لباس کیا تھا، کہیں وہ تمہیں بھی تم پر بھی یہی وار نہ چلے، اور آج وہ یہی وار ہم پر چلا رہا ہے۔ تو لباس کو مختصر نہ ہونے دیا جائے، فل لباس پہننا ایک فطری اور باوقار ہونے کی نشانی ہے، اور بے لباس ہونا شیطان کی بندگی کی علامت ہے کہ شیطان نے اسے پھر بہکا دیا ہے۔ تو لہٰذا ہم لباس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہیں، اور بچپن سے ہی بچیوں کو اپنے ایسے لباس نہ پہنائے کہ جس میں کوئی حیا کا تصور نہ ہو۔ ایسے ایسے لباس آتے ہیں کہ دیکھ کر طبیعت حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، اور ایسے لباس ہمارے مسلمان خواتین بھی خریدتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے۔ ایئر ہوسٹس کو آپ دیکھ لیں کہ ایئر ہوسٹس کا لباس اتنا مختصر ہوتا ہے، اور جو ایئر ہوسٹ ہوتا ہے، جو جینٹس ہوتا ہے، اس کا فل لباس ہوتا ہے۔ کئی ایئر ہوسٹس نے شکایت کی کہ ایروپلین میں اتنا زیادہ ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اے سی، اور ان کا لباس مختصر، لیکن پھر بھی انہیں پرمیشن نہیں ہے فل لباس پہننے کی۔ تو یہ سب کیا ہے دراصل؟ یہ سارے بے حیائی کے کام ہیں کہ جن کو فل لباس کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو ٹائی اور کف تک لگے ہوتے ہیں، ان کے ساکس اور شوز بھی پہنے ہوتے ہیں، اور جن کو ضرورت ہے فل لباس پہننے کی، ان کو بالکل برہنہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب شیطان کی بندگی اور شیطان کے دھوکے ہیں۔ فرمایا، اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر خاص لباس کا ذکر ہے، کیونکہ شیطان نے کیا اتروایا تھا، ان کے ستر ہی کھول دیے تھے۔ تو اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو نازل کرنے کا لفظ ہے، یہ وحی کے لیے بھی آتا ہے، روح کے لیے بھی ہے اور لباس کے لیے بھی ہے. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مطلب انسان، ہم ترقی یافتہ ہیں اور انسان برہنہ پیدا ہوا، اور یہ لباس انسان نے خود اپنے اوپر، یہ مولوی اور ملاؤں نے اس کے اوپر لازم کر دیا ہے، نیک لوگوں نے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے لباس تم پر نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لباس کے کئی مقصد بتائے گئے ہیں. ایک تو ستر کو ڈھانکنے والا ہو لباس، دوسرا حفاظت کا ذریعہ ہو، اور تیسرا زینت کا ذریعہ بھی ہو. تو حفاظت، لباس دراصل سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، شرمگاہ کو کور کرتا ہے، جسم کے حصوں کو ڈھانکتا ہے. اور ریش کا لفظ استعمال ہوا ہے. ریش عربی زبان میں کہتے ہیں جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں، جو بہت ہی خوبصورت قسم کے ہوتے ہیں، مختلف کلرز کے، اس کو ریش کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ریش کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلرفل لباس پہنے جا سکتے ہیں جس میں یعنی خوبصورتی بھی ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلرفل دنیا بنائی، تو اس لیے نہیں بنائی کہ ہم ان کو، ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں. تو دونوں ایکسٹریم سے ہمیں بچنا ہے. کہ بالکل کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس اب اسلامی لباس، یا اسلامی لباس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل ہی اوڑھے لپیٹے رہیں، آپ کے بال کا ایک حصہ بھی نظر نہ آئے، اور خواتین میں بھی بالکل پردے کی پابندی کریں. تو نہیں، جب ہم فلیکزیبل رہیں گے اور صحیح طریقے کو ہم فالو کریں گے تو یہ شدت پسندی سے ہم بچیں گے. آج جو اسی کا جو آپ دیکھیں جو رد عمل ہے، ریئیکشن ہے، وہ کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اتنا ایکسٹریم تک اس لباس کو لے کے چلے گئے کہ عورتیں عورت کے سامنے بھی جو ہے اچھا لباس نہیں پہن سکتی، ان کے سامنے بھی وہ کچھ خوبصورتی، اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنا سکتی یعنی اچھا لباس پہن کر. تو اس کا پھر رد عمل کیا ہوا کہ لوگ بالکل ہی لباس سے آزاد ہو گئے. پہلے فل آستین ہوا کرتی تھی، پھر ہاف آستین ہوئی، پون ہوئی، پھر ہاف ہوئی، ہاف سے بالکل ہی سلیو لیس ہو گئے ہیں. اور بچیوں کے تو تصور یہ دے دیا گیا ہے کہ لڑکیوں کے لیے تو آستین کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کٹ آستین، سردی ہو یا گرمی ہو ان کو کٹ آستین والا لباس پہنایا جائے. اسی طرح سے ایسے عجیب قسم کے لباس نکلے ہیں کہ ہاف ٹی شرٹ ہے لڑکیوں کی اور اسکرٹ ہے، یا پینٹ ہے اور ہاف ٹی شرٹ ہے، جس سے اس کا پیٹ اور پیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. بچپن سے اگر ہم بچوں کو یہ لباس پہنائیں گے تو پھر کیا بڑے ہو کر وہ ساتر لباس پہننا شروع کر دیں گے؟ تو جب تک آپ بچپن سے ان کی تعلیم و تربیت اس طرح سے نہیں کرتی ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی کو کیسا لباس پہننا چاہیے، تو وہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ شعور ان کے اندر پیدا نہیں ہوگا. لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ہم بچپن سے ایسا لباس پہنے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں کوئی اسلامی لباس نہیں پیش کرتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ شلوار قمیض اسلامی لباس ہے، یہ نہیں بتایا کہ گاؤن اسلامی لباس ہے، یہ نہیں کہا کہ اسکرٹ اور ٹاپ اسلامی لباس ہے، نہیں. بلکہ اس کے ہم کو ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا، ایک اصول بتا دیا گیا کہ اصول کیا ہے لباس کا، کہ ساتر ہو، اور ساتر کا مطلب ستر کمپلیٹ طور پر ڈھکا ہوا ہو. اور عورت کا ستر ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کا ستر ہاتھ یعنی پنجے، چہرہ اور پیر کے پنجے چھوڑ کر باقی پورا جسم ہے، تو یہ عورت کا ستر ہوا. تو اس کو یہ پورا اپنے لباس میں ڈھانکنا ہے. ساتر ہو، پھر ٹرانسپیرنٹ نہ ہو یعنی شفاف نہ ہو. شفاف اور وصاف کا ذکر آتا ہے کہ شفاف نہ ہو، تو ایسا باریک اور مہین نہ ہو کہ اگر آپ نے لباس پہنا ہو اس کے باوجود بھی اندر سے ہر چیز دکھائی دے رہی ہو، تو شفاف نہ ہو. تیسرا، ٹائٹ نہ ہو. اس قدر ٹائٹ لباس نہ پہنا جائے کہ ایسے لگے کہ جیسے وہ آپ کے جسم پر سی دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے پورے جسم کے نشیب و فراز دکھائی دیں. تو اتنا ٹائٹ لباس پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو یہ اگر چیزیں ہم دھیان میں رکھ لیں تو ہم صحیح اسلامی طریقے کو فالو کر سکتے ہیں، چاہے آپ شلوار قمیض پہنیں، چاہے آپ پھر کوئی بھی لباس پہنیں. کیونکہ کچھ لوگ بغیر ساڑی کے کچھ نہیں پہن سکتے، لیکن اگر ساڑی میں بھی آپ کا ستر پورا کمپلیٹلی ڈھکا ہوا ہو، پیٹ اور کہیں پیٹ دکھائی نہ دے رہی ہو، یا آپ ٹاپ اور اسکرٹ پہنتے ہیں، اس صورت میں بھی اگر ٹاپ اور اسکرٹ میں آپ کا کہیں سے کوئی حصہ دکھائی نہ دے رہا ہو جسم کا، تو وہ بھی ساتر لباس ہوگا. تو لباس نہیں بتایا گیا، کیونکہ ہمارے یہاں تصور کیا پایا جاتا ہے کہ شلوار قمیض یہ اسلامی ڈریس ہے. تو نہیں، صرف ہم ہندوستان پاکستان میں رہنے والے شلوار قمیض پہنتے ہیں، باقی پوری دنیا کے لوگ تو نہیں پہنتے. تو لہٰذا ساتر ہو لباس، شفاف نہ ہو یعنی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اور ٹائٹ نہ ہو. ان چیزوں کو ہم دھیان میں رکھیں تو تب ہم صحیح لباس پہن سکتے ہیں. پھر زینت کا ذریعہ بھی کہا گیا، تو آپ اگر کوئی بہت اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی منع نہیں کیا گیا، آپ بہترین سے بہترین لباس زیب تن کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اسراف نہ ہو اور دکھاوے کے لیے نہ ہو. کیونکہ جس نے دکھاوے کے لیے لباس پہنا، اس کو قیامت کے دن آگ کا لباس پہنایا جائے گا. تو لہٰذا دکھاوے کے لیے لباس نہ پہنا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت آپ کو دی, آپ اس نعمت کا استعمال کریں. اور پھر آخر میں کہہ دیا گیا کہ وہ لباس تقوی ذالی کا خیر, کہ سب سے بہترین جو لباس ہے وہ کون سا لباس ہے؟ تقوی کا لباس. تقوی کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ کوئی کلر کوئی ڈیزائن ہے اس کی تقوی کی؟ کیونکہ اب تقوی کا لباس کیسے پہنیں گے آپ؟ تو تقوی کا لباس یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ خود فیل کریں, ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جو صحیح لباس ہوگا جو پوری طرح ساتر ہو, تو جو لباس پہنا گیا ہو اس کو ایسے انسان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. اب ہم خود تصور کر سکتے ہیں کہ کون سا لباس ہم پہنیں گے تو ہم کو دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کریں گے, یا اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا لباس کوئی پہن لے اور ان کو دیکھ کر صرف شوبز کی خواتین یاد آتی رہیں. تو وہ کون سا لباس ہوگا اور تقوی کا لباس کون سا ہوگا, ہم خود کمپیئر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا شیطان نے فتنے میں مبتلا کیا تھا, اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لباس کو اللہ کی نشانی بھی کہا گیا ہے, لہٰذا بہترین لباس استعمال کریں. اے بنی آدم, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے, اور وہ اس کے ساتھی اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کہ تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے, اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ لو. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح پھر تم پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے بنی آدم, ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا, اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہیں کے لیے ہوگی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. ہر عبادت کے وقت اپنی زینت سے آراستہ ہونے کے لیے کہا گیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو کفار مکہ تھے یا مشرقین عرب تھے, انہوں نے دھیرے دھیرے اس طرح سے شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا تھا کہ وہ لوگ عبادت کہتے تھے کہ عبادت جب ہم کریں گے تو بغیر کپڑوں کے کریں گے, کیونکہ وہ کہتے تھے, ان کا تصور یہ تھا کہ جن کپڑوں میں یا جس لباس میں ہم نے گناہ کیا ہے اب اللہ کی عبادت کے لیے اس لباس کو کیسے استعمال کریں. لہٰذا ان کے نیکی اور دینداری بن گئی تھی کہ مرد تو مرد عورتیں بھی برہنہ ہو کر طواف کیا کرتی تھیں. تو اس کانسیپٹ کو ختم کیا گیا ہے کہ کون جو ہے جس نے اللہ کی عطا کی ہوئی زینت کو حرام کیا, یعنی جو زینت یعنی لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا تو کیوں تم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا, اور کیوں اس کو تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو؟ تو کوئی یہ نیکی اور دینداری اور تقوی نہیں ہے. تو اس لیے ہر نماز کے لیے ہر عبادت کے لیے اپنی زینت سے آراستہ ہونے کے لیے کہا گیا ہے, انہیں لباس سے آراستہ ہونے کے لیے. اور ہمارے یہ کانسیپٹ کیا پایا جاتا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس صرف پارٹیز میں پہنا جائے, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نماز کے لیے کیسا بھی گھریلو گندا سندا لباس پہن لے کوئی بات نہیں. بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا پہلے نماز پڑھ لو بعد میں تیار ہوں گے, کیونکہ جو لباس پہننا ہے اس پر شکنے نہ پڑ جائیں, جھریاں نہ پڑ جائیں نماز پڑھنے کی وجہ سے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بہترین لباس سے تم آراستہ رہو, کہ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت سے آراستہ ہو جاؤ ہر عبادت کے موقع پر. اسی لیے امام مالک کے بارے میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو، امام مالک بہت ہی مشہور گزرے ہیں، تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا، تبع تابعین میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی علم اور حکمت سے نوازا تھا، بہت ہی نیک شخص تھے، بہت متقی تھے، لیکن انہوں نے بے جا پابندیاں اپنے اوپر عائد نہیں کی ہوئی تھیں، یعنی انہوں نے تقوی کا معیار وہ نہیں اپنایا ہوتا جو آج ہمارے ذہن میں ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کو بہترین قسم کے کھانے مرغوب تھے، پسند تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے بھی نوازا تھا، اور یہ دولت لوگوں پر لوٹاتے بھی تھے، یعنی اللہ کی راہ میں بھی دیتے تھے اور اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی خرچ کرتے تھے، بہترین لباس زیب تن کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے جب مجلس میں آتے تو روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور پرانا لباس اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. اور ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث بیان کر رہا ہوں، تو لہٰذا میں بہترین اس میں رہوں، یعنی لباس میں رہوں، کیونکہ میں اللہ کے رسول کی احادیث کو بیان کر رہا ہوں. اسی طرح سے کھانے کے اتنے شوقین تھے کہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ممالک سے انہوں نے باورچی بلا رکھے تھے، الگ الگ ملک کے باورچی انہوں نے بلائے تھے، اور بہترین کھانا ان کے یہاں بنتا تھا. ان کے اسٹوڈنٹس خواہش کرتے تھے کہ امام مالک انہیں کھانے پر روکے تاکہ وہ ان کے گھر کا کھانا کھا کے جائیں. ان کا دروازہ اتنا بہترین تھا گھر کا کہ لوگ وہاں سے گزرتے مدینہ میں جب ان کے دروازے کے باہر سے تو کہتے تھے کہ حاضر باب الامیر، کہ یہ کسی امیر یعنی کسی بہت عمارت والے شخص کا دروازہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم سوچیں کہ اچھا آج کوئی متقی شخص، کوئی نیک دیندار، کوئی عالم دین، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ دینداری کا مطلب ہے کہ بالکل برے حال میں رہنا، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، اور کھانے پر تو بالکل پابندی لگا دینا. تو ہم نے تصور تقویٰ کا یہ بنا لیا ہے. اور لباس تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس تو دینداروں کے لیے بالکل بھی زیب ہی نہیں دیتا. ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور ہماری پرانی جان پہچان والی خاتون تھی، وہ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی. انہوں نے عالمہ کا کورس کیا ہوا تھا، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا، 4 سال کا 7 سال کا 5 سال کا. میں ان کو دیکھ کر بہت ہی حیران رہ گئی، اور وہ خود بھی تھوڑی شرمندہ ہو رہی تھی. پھر کہنے لگی کہ کیا کروں، میرا نام لے کر انہوں نے کہا کہ کیا کروں، حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ لوگوں نے میرا اتنا مذاق بنانا شروع کر دیا تھا، اور لوگوں نے مجھ پر الزامات لگانے شروع کر دیے کہ یہ کچھ بگڑی ہوئی لڑکی ہوگی جب اس کے ماں باپ نے اس کو عالمہ کا کورس کرنے بھیج دیا. اور لپسٹک لگانا، اچھے کپڑے پہننا، میک اپ کرنا، حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے محرم رشتہ داروں میں، اپنے خواتین میں اگر میں میک اپ کرتی تھی تو لوگ اتنی باتیں بناتے کہ ہائے عالمہ ہے اور دیکھو کتنا فیشن کی ہوئی ہے، ہائے عالمہ ہے اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، ہائے عالمہ ہے اس نے تو یہ کیا، اس نے تو وہ کیا، زندگی مشکل کر دی تھی، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. یقین جانے کہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، پردہ کرتا ہے مسلمان، اپنے آپ کو ابائے میں چھپاتے ہیں، اس نے وہ بھی چھوڑ دیا لوگوں سے پریشان ہو کر. پھر یہ ہم لوگ ہیں جو ایسا بنا دیتے ہیں لوگوں کو کہ نہ ہم ایسا جینے دیتے ہیں کسی کو، نہ ویسا جینے دیتے ہیں. اگر کوئی نیک اور دیندار ہے اس کو ویسا بھی نہیں رہنے دیں گے، اور اس کو دنیا دار بھی نہیں رہنے دیں گے. تو یہ لوگ جو ہے، دراصل ایسا ہم نے تصور اپنے ذہن میں پیدا کر لیا کہ بس نیکی اور دینداری کا مطلب ہے کہ بالکل اپنے آپ پر دنیا کی لذتیں حرام کر لو. رہبانیت والا تصور ہم نے اپنا لیا ہے کہ تم رہبانیت اختیار کر لو تب تم دیندار ہوں گے، جبکہ رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا، عیسائیوں نے یہی تو کیا کہ ننس کو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نام پر بھی نہیں، سوری، وہ یسوع مسیح کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی لڑکیوں کو، اور ان کے اوپر ساری لذتیں دنیا کی حرام ہو جاتی ہیں. وہ منہ نہیں دھو سکتی، وہ خوبصورت نہیں بن سکتی، وہ اچھا لباس نہیں پہن سکتی، ان کو یسوع مسیح کے نام کی انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے اور کہتے کہ تمہارا انگیجمنٹ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام سے، نعوذ باللہ، اب تمہاری وہاں قیامت کے دن آخرت میں شادی ہو جائے گی. اور اس بنا پر اس لڑکی پر ساری لذتیں حرام ہو جاتی ہیں. ایک کیسٹ ہے اور سلیب ٹوٹ گئی، اس میں عبداللہ نامی جو ریورٹ ہوئے تھے، کرسچن سے وہ ریورٹ ہوئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اس میں ان کی تمام پول کھول کے رکھی ہے، کیونکہ یہ بھی کسی بڑے مذہبی پیشوا کے بیٹے تھے، تو ان کو ان کے اندرونی تمام حالت معلوم تھے. تو وہ کہتے کہ اس دین کی بنیاد پر جو وہ لوگ اپنے اوپر لذتوں کو حرام کر لیتے ہیں، تو پھر کس طرح سے چور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو جو فطری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں، ہم نے کل تیمم کا واقعہ پڑھا تھا، وہ تو ہار پہنی ہوئی تھی نا، خود کے پاس ہار نہیں تھا، دوسروں سے لے کر پہنا تھا. تو کیا ہم یہ کہیں گے نعوذ باللہ وہ دیندار نہیں تھی؟ تو ہم نے ایک تصور بنا لیا کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ اچھا لباس نہ پہنے، وہ اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھے گھر میں نہ رہیں، تو یہ تقوی کا معیار نہیں ہے. تو نماز کے وقت اپنی زینت سے آراستہ رہو. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ایسا کم از کم ڈیفرینشیٹ نہ کریں کہ جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو پرانے کپڑوں میں پڑھیں نماز اور نئے کپڑوں میں نماز نہ پڑھیں. نہیں, نئے کپڑوں نئے لباس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی آپ کا لباس خراب نہیں ہوگا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام, خوف کھلے ہوں یا چھپے, اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی, اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی, اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. ہر قوم کے لیے ایک مہلت ہے یا اس کی مدت مقرر ہے, پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی, اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم, یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے, اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی اور برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے, یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے. وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے, اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا, حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے بہکانے پر کوئی گمراہ ہوتا ہے, اور آج یہی والا معاملہ ہے کہ کسی بھی لیڈر کو آنکھیں بند کر کے فالو کرنا, چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو یا کوئی سیاسی لیڈر ہو. آج ہمارے یہاں پر ایسا بہت چل نکلا ہے اس کا ٹرینڈ گروپزم کا, کہ اپنے مسلک اپنے مذہب کے لوگوں کی بات مانو اور دوسرے مذہب دوسرے مسلک کے لوگوں کا مذاق اڑاؤ یا ہنسی اڑاؤ. تو جب کل قیامت کے دن وہاں پر فیصلہ ہوگا تو اس وقت فالوورز جو ہے کہیں گے جن کو وہ فالو کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے کیونکہ ان کے بہکانے کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے. اب اس وقت پھر کوئی قسم کی وہاں کوئی بات کام نہیں آئے گی, آپ کتنا بھی وہاں پر لٹک جائیں کہ اے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا, ہم تو نہیں جانا چاہ رہے تھے, لیکن وہ خود کہہ دیں گے جو لیڈرز ہوں گے کہ ہم نے ہاتھ پکڑ کر تو نہیں کھینچا تھا تم کو, تم خود ہماری طرف آئے تھے, اس کا مطلب تم خود چاہتے تھے اس طرف آنا. تو آنکھیں بند کر کے ہمیں فالو نہیں کرنا ہے, ہمیں بہت محتاط رہنا ہے اور دیکھنا ہے اچھی طرح سے کہ ہم جس کو بھی فالو کر رہے ہیں کہ ہم صحیح فالو کر رہے ہیں, وہ شخص کیسا ہے, وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے کہیں وہ اپنی بندگی کی طرف تو ہمیں نہیں بلا رہا, وہ فساد بھڑکانے کا تو نہیں کہتا, وہ گروپزم کی بات تو نہیں کرتا, گروہی اختلاف کی بات تو نہیں کرتا. اگر ایسے لوگ ہیں تو ہم خود اس سے بچے رہیں اور دوسروں کو بھی اس طرف جانے سے روکیں. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی, اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے, ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے, ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا, یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں. اس سے بہتر مثال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی, یعنی ان کافروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ایک دوسرے کی پیروی کرتے تھے جنہوں نے تکبر کیا, ان کے لیے جنت کے یعنی آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے اور ان کا جنت میں جانا اسی طرح ناممکن ہوگا جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیوں نہ عرب کے لوگ اس کے گرویدہ ہوتے اس کلام کے. ایسے استعارے ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہیں کہ بے اختیار دل پکار اٹھتا ہے یا زبان سے نکل جاتا ہے کہ سبحان اللہ, اور واقعی میں یہ اللہ کا کلام ہے, یعنی اس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں. اسی لیے تو سارے عرب کے لوگ اس کے آگے گونگے ہو گئے تھے، اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس جیسی ایک ہی آیت بنا لاؤ، لیکن ایک آیت بھی وہ بنا کر نہیں لا سکے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح سے ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اس کے بخلاف، اس کے جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شامل کرے، ان لوگوں میں جن کے لیے ندا آ رہی ہو کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ ورثے میں ملی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز تحفہ میں ملتی ہے یا آپ خود اپنی کمائی سے کماتے ہیں تو اس کی اتنی خوشی نہیں ہوتی، جو وراثت میں ملی ہوتی ہے اس کی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ تو جنت کہا جا رہا ہے کہ وہ ورثے میں دی جائے گی، وراثت میں دی جائے گی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم تعملن، یہ اس کے بدلے دی جا رہی ہے، تم کو اس کا وارث اس بنا پر قرار دیا جا رہا ہے کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل مسلسل کرتے رہنا ہے، بغیر عمل کے کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ ہاں، اللہ کے فضل سے ہی جنت ہمیں ملے گی، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں بھی نہیں، جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوگا۔ تو لیکن فضل کب ہوگا اللہ تعالیٰ کا اور کن کے ساتھ ہوگا؟ جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، اور جنہوں نے نیک عمل ہی نہیں کیے ہوں گے ان کے ساتھ تو پھر کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اب جو ہے ہر جگہ، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں انٹرنس ایگزام ہوتے ہیں کہ آپ پہلے وہ انٹرنس ایگزام دیں گی تب آپ کوالیفائی ہو سکیں گے اس کالج یا یونیورسٹی کے لیے۔ اب آپ جاتی ہیں اپنے سرٹیفکیٹ لے کے، آپ نے کتنا بھی اچھا آپ کا پرسنٹیج بنا ہو ہائی اسکول میں، اگر آپ کے پاس اس انٹرنس ایگزام کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے جو اس کے لیے آپ کو کوالیفائی کرے گا اندر اور مزید آگے جانے کی پرمیشن دے گا، تو آپ کسی کالج میں داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو اسی طرح سے جنت میں داخلے کے لیے عمل ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے عمل سے ہمیں جنت نہیں ملے گی، ہمارے عمل تو اس قابل ہی نہیں ہوگے، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارے عمل ضروری ہے۔ دراصل یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوگا، یہ ایک ہمیں جنت کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ایک ہمارا پروانہ ہوگا جو ہمارا عمل ہوگا۔ تو عمل میں ہمیں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، نیک عمل کرتے چلے جانا ہے، اور اسی حالت میں ہماری جان اللہ کے سپرد چلی جائے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ پھر جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ اس وقت آپ کو کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی کہ انٹرنیٹ اچھا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، یہاں تو انٹرنیٹ ذرا سا پرابلم ہو جائے تو آواز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر کوئی لنک کی ضرورت نہیں ہوگی، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، جنت والے دوزخ والوں کو دیکھ سکیں گے اور دوزخ والے جنت والوں کو دیکھیں گے اور حسرت کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے اچانک ان کے سامنے کوئی اسکرین آ جائے یا اللہ تعالیٰ اس منظر کو ان کے سامنے ظاہر کر دے جنت والوں کے سامنے، کیونکہ جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے، ہم نے تو اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا، کہ تم نے بھی سچا پایا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں، انہیں خود ہی اقرار کریں گے کہ ہاں، دنیا میں جو ہم سے کہا جاتا تھا کہ برا کام کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے، تو ہم کو وہی برا بدلہ مل رہا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جس کسی کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ میرا فلاں دوست بھی تھا، پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں ہے، تو وہ منظر اس کے سامنے لا لیا جائے گا، اور اس کا وہ دوست، جب وہ دوست کو سامنے لایا جائے گا اور وہ منظر سامنے دیکھ رہا ہوگا تو وہ اپنے دوست سے کہے گا کہ تم ہی تو مجھے منع کرتے تھے نا کہ کتنے نیک کام کر رہے ہو، اسی میں لگے رہتے ہو، اسی میں جان کھپاتے ہو، دیکھو آج اس کا کتنا بہترین فائدہ مجھے ملا۔ تو دوست اس وقت افسوس ظاہر کرے گا کہ ہاں کاش میں نے اس وقت تمہاری بات مان لی ہوتی، اور خود نہ تم کو روکتا اور نہ ہی خود اس سے روکتا۔ تو آج ہمیں مسلسل پہم جدوجہد کرتے چلے جانا ہے، اس نیک کام میں، نیک راہ میں لگے رہنا ہے تاکہ کل ہمیں افسوس نہ ہو اور حسرت ہمارے ہاتھ نہ آئے، کل ہم اللہ کے نزدیک کامیاب ٹھہریں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون، یعنی وہ امید رکھتے ہوں گے کہ جنت والوں میں ان کو داخل کر دیا جائے، پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیوں تو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا، آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے خوف ہے نہ رنج ہے، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، یہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ کیسا افسوسناک وقت ہوگا وہ، آپ دیکھیں کہ کتنے وہ لوگ، جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا وہ تھوہر کا درخت ہوگا، جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی جس کی وجہ سے ان کی آنتیں چھیل جائیں گی، اور پانی جو ان کو پینے کو دیا جائے گا وہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس کی بنا پر وہ جنتیوں سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی کچھ دے دو جو تمہیں ملا ہے، کچھ پانی، کچھ کھانا ہی صحیح۔ تو کہا جائے گا کہ نہیں، یہ ان جہنمیوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ کی ملاقات کو بھولے رہے اور دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنا لیا، دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں مبتلا کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ دین کی طرف آنے سے دنیا کبھی بھی بین نہیں ہو جاتی، اسلام ہمیں رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کو سوچ کر دین کی طرف نہیں آتے ہیں کہ دین کی طرف آئیں گے تو دنیا کی پابندیاں ہم پر عائد ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا ہے بلکہ دنیا کو مقصد زندگی نہیں بنانا ہے، دنیا ہمارا مقصد نہ ہو بلکہ ہمارا مقصد آخرت ہو، اللہ کی رضا مندی ہو، اور اس کے بعد آپ جو چاہے دنیا میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو پکنک منانے کی پابندی نہیں ہے، آپ کو خوشیاں منانے کی پابندی نہیں ہے، آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اچھا کھا پی سکتے ہیں، آپ جائز حدود میں رہ کر سارے کام کر سکتے ہیں، بس اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور زندگی کا ایک مقصد متعین کرنا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا مقصد، ہمارا ایم اور ہمارا نصب العین آخرت ہے، اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ کام کریں گے تو یقین جانیے کہ دنیا چھوٹے گی نہیں آپ سے۔ لیکن یہی چیز انسان نادانی میں مبتلا ہوتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر صرف دنیا کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اس دنیا کی زندگی کو، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ بھولے رہے ہماری ملاقات کو۔ تو اللہ کی ملاقات کو نہیں بھولنا ہے، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی پیرائے میں اللہ سے تو ملنا ہے ہی، تو کیوں نہ پھر اللہ کی ملاقات کا شوق اپنے دل میں پیدا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ، جس کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوقین ہوتا ہے۔ اور ایک دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جس میں الفاظ آتے ہیں کہ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، کہ اللہ میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر۔ تو ہم کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اور ملاقات کا شوق کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اللہ کی مرضی کے کام کریں گے۔ جیسے بچہ والدین کے پاس دوڑا دوڑا آتا ہے اس وقت جب اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے، اسے بے چینی لگی ہوتی کہ میں کب گھر پہنچوں اور اپنے والدین کو اپنا رزلٹ دکھاؤں تاکہ جو ان کو خوشی ہو سکتی ہے، جو اس نے اچھے کام کیے تھے، جو اس نے اچھے سے پڑھا لکھا تھا، جس کا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بہت بہترین اس کا رزلٹ آیا. اور جو بچہ فیل ہوتا ہے لازماً اس کا دل کیا چاہتا ہے, یا جس کو برے مارکس ملتے ہیں, کیا وہ فوراً اپنے والدین سے ملنا چاہے گا گھر والوں سے؟ نہیں نا, کیونکہ اس کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ جو اس نے پڑھائی پر دھیان نہیں دی تھی, اب اس کی بھی نفر اس کو والدین سے باتیں سننے کو ملے گی. تو شوق کس کو ہوگا ملنے کا؟ جس نے اچھے کام کیے تھے, جس نے اچھے سے پڑھا لکھا تھا. تو اسی طرح سے ایک مومن بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے اچھے کاموں کا کریڈٹ کس صورت میں چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اس میں, کہ اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے جو اچھے کام کیے ہیں اس کا بدلہ مجھے ملے اور اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے, اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ وہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارش ہی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں, یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا, اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. یعنی نہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. درحقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا, جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے, جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے, سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو, اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے. بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے, یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے, اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ, یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب تر ہے. دعا کے آداب بتائے گئے ہیں کہ خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ, اور اسی کو ایمان بھی کہا گیا ہے کہ امید اور خوف کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہی دراصل ایمان ہے. اور جس یقین سے آپ اللہ کو پکاریں گے اسی یقین سے آپ کی دعا قبول کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو گڑگڑانے والے, عاجزی کرنے والے بندے بہت پسند ہیں جو اس کے آگے جھک جائیں, اور اللہ تعالیٰ غافل دل کی فریاد قبول نہیں کرتا. تو اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو لہٰذا اللہ کی رحمت محسنین کے لیے بتائے گی کہ اللہ کی رحمت محسنین کے لیے ہے, اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے, اور وہاں مہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں, شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے, اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. انسانوں کا حال بھی ایسے ہی ہے کہ انسانوں میں کوئی ایسا ہے کہ جب اس کے سامنے حق بات پیش کی جاتی ہے تو کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے, اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے جو اچھی زمین کی مانند ہوتا ہے, اور جو ناقص زمین ہوتی ہے وہ شخص ایسا ہوتا ہے جو اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا. تو جو نصیحت کو قبول کر کے نیک عمل کرتا ہے وہ فائدے میں رہے گا. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا, اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا, ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو. نوح علیہ السلام نے کہا, اے برادران قوم, میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں, بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں, اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے, مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا, یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا, اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں, پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا کہ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں, اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھولنا چاہو کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کو تو ہمیں جس کی دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کہ تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کے کسی قوم نے نہیں کیا؟ کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاکباز بنتے ہیں. آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تو تمہارا کوئی رب نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.